خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔
اللہ، امیل سنت کو ایک دیکھا ہے کہ جلوس کی اس میں خود بھی دھولے جیسے لگتے ہیں، دھولے بن کر آتے ہیں، ایسا یہ یہ اہتمام بہت خوبصورت ہے، یہ اہتمام جو ہے نا یہ اپنا مزہ آتا ہے۔
اپنا عزیز ہے جسے تو، عزیز ہے جسے تو، عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند،
اور مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، آیا ہوں تیرے پاس،
اے جان کر دے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند۔
یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کرم، فاطمہ کے لال ہے در کے پسر، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، اپنے نانا کی محبت دیجیے، 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 اور عطا ہو قلب مضطر چشم نو، اور عطا ہو قلب مضطر چشم نو، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی،
نواسائے مصطفیٰ، نواسائے مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ، نواسۂ مصطفیٰ، برادر شہید کربلا، برادر شہید کربلا، یا امام اصفیا،
کر دو کرم یا حسن ابن علی، کر دو کرم اے سخی ابن سخی اپنی سخا، 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 سے دو حصہ سید عالی حسن، سے دو حصہ سید عالی حسن، یا حسن ابن علی کر دو کرم، کر دو کرم، مرحبا رمضان، یا رمضان، یا رمضان، یا رمضان،
ہم عالم بننا چاہتے ہیں پہلے سے، اس لیے ہم دعوت اسلامی سے ملے، ہمارا باپ ہے، اس نے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے، وہ دین اسلام سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں، یہاں ایسا لگا کہ ساری زندگی ادھر گزار دی، ہم نے طہارت سیکھے ہے، نجاست خلیصہ سیکھا ہے، نجاست خفیفہ سیکھا ہے، ہم تو پہلے کہتے گندگی ہے، آپ سمجھتے ہیں نجاست غلیظہ بڑی گندگی ہے، نجاست خفیفہ چھوٹی گندگی ہے، تو اس کی مثالیں بھی سیکھی ہے، سب کچھ اچھی ہے، جو چیز دیکھو اچھی ہے، ہمارے علاقے میں تو وے ادھر راشا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہاں سب اسلامی بھائی کہتے ہیں، بھائی جان کہتے ہیں، ہم مرید نہیں تھے، اب بن چکے،
کوئی ایسا پیر، کوئی ایسا ہیڈ اور کوئی ایسا امیر نہیں دیکھا کہ جو خود اکیلے کمرے کے اندر گرم پنکھے کی ہوا کہہ رہا ہے اور اپنے مریدین کو اے سی کے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ مدنی مذاکرے کے اندر جو اصطلاحات یہ یوز کرتے ہیں اور جو ان کے عربی وکیبز ہوتے ہیں، جو عربی عبارت پڑھتے ہیں، عربی عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ہماری عقل حیران ہے، ان کے مدنی مذاکرے کے اندر کوئی مفتی اسلام بھی آ کر بیٹھے گا نا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا۔
ہمارے خطیب صاحب نے جمعے پر اعلان کیا کہ دعوت اسلامی کا ایک ماہ کا اعتکاف ہے، تو میں نے اسی وقت ذہن بنا لیا کہ انشاءاللہ جاؤں گا، پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں،
بیوا شاہ قبرستان باپا کی والدہ کی مزار ہے، وہیں سیڈ میاں والی کالونی سے ہوں۔ اعتکاف تو ہر سال ہوتے رہتے ہیں، مگر اس سال مرشد کے قدموں میں اعتکاف ہو جائے تو ادھر مدینہ مدینہ ماشاءاللہ ہو جائے گا، ادھر بہت سے گناہوں سے بندہ بچ کے رہتے، جیسے کہ ابھی حاج عمران نے بیان کیا کہ جوانی کیسے گزارنی چاہیے، تو اسی نیت کی ہے کہ جوانی کو اس طرح گزاریں کہ اللہ کے نیک کاموں میں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، اجتماعوں میں آئیں اور مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، بہول مدینہ کراچی میں پھر ادھر آ جائیں گے انشاءاللہ۔
تقریباً 6 سال سے مدنی چینل دیکھتا ہوں اور میرا ذہن اس بار بنا کہ میں فیضان مدینہ جاؤں، فجر کے بعد نگرانی شورا کا بیان ہوتا ہے، اس میں بھی جو امیر علیہ سنت وہ مدنی پھول نماز کے بارے میں دیتے ہیں نا، مدینہ مدینہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، التحیات، یہ سب کچھ جو ہے نا یہاں ہی آ کے سیکھا ہے، ہماری نماز درست نہیں تھی، ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا تھا، جب بندہ یہ سوچتا ہے نا تو ایک بار بندے کا نا دل ہل جاتا ہے کہ یار ہم نے کیا کیا اپنی زندگی۔ نگران شورا نے کافی توجہ دلائی ہے کہ یار زندگی ختم ہو جائے گی ایک دن اور اس نے ختم ہو جانا ہے، اس کے بارے میں جتنا ہو سکے کل نہیں آج ہی سوچنا چاہیے،
کہتے گناہ بدماشا کی جن سے، چوریاں کی جن سے، دزے کی جن سے، بیاں سے، دشمن کر دے رہے ہیں، یہ فضول، ہوں جان جل کاش نہیں رہی ہوں، اللہ دے تو اے لجبار گھرانے، اے پھتا گلا جو کھڑے، ہاں انہاں دوائیں نال گلا کھڑے، ہاں انہاں یہ تو برکت ہے انہاں دوائیں دی، اے دے کوئی گناہ کا نہیں کیتے، پیچھے اللہ دے کو توبہ ہے۔
میرا گھرانے چھوڑا گیا، بیان سنا، میں بہت متاثر ہوا، میں ان کا بیان دلوں کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، وہ باتیں مل رہی ہیں سننے کو جو آج تک نہیں ملی۔
مدنی چینل ہی واحد ذریعہ تھا جس کی بدولت الحمدللہ میں آج مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہوں اور امیر علیہ سنت کا مرید ہوں، نو ڈاؤٹ الحمدللہ دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے دنیا میں چاہے پاکستان میں، تو اس کا الحمدللہ کسی کے ساتھ ملسط نہیں کر سکتے۔ فیضان مدینہ کا تعلق ہے، یہاں پہ الحمدللہ غسل، نماز کے فرائض، واجبات، پراپر تراویح اور ساتھ الحمدللہ ایک اللہ کے ولی، وہ بھی ماشاءاللہ سامنے ہیں۔ الحمدللہ میں اکیلے ہی ہوں پورے خاندان میں اور الحمدللہ دعوت اسلامی میں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میں اپنی کمیونٹی میں ایز اے ڈانسر بھی تھا. تو ایک دن ہوا یوں کہ میں ڈانس کر کے جیسے گھر پہنچا تو مدنی چینل میں نے چلایا, دیکھا کہ ایک بندہ ہے مرد مجاہد, دونوں ہاتھوں میں جھنڈے لیے ہوئے ہیں, منہ پہ چادر اڑی ہوئی ہے, تو ایک عجیب سا انداز ہے, ہاتھوں میں جھنڈے ہیں, مرحبا یا مصطفیٰ. اس جھومنے نے رلا دیا وہاں بیٹھے بیٹھے. تو وہ پہلا دن تھا کہ میں وہاں سے پہلی بار کوئی اسلامی چیز یا کسی اللہ کے ولی کو دیکھ کے میں رویا تھا. ایک تعداد ہمارے ایجوکیٹڈ وہ جو کنورٹ ہو کے آتے ہیں نا نگران شورا کے بیانات, ایموشنل بیان نگران شورا کے.
مجھے میری پھوپھو نے فون کیا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ نے کراچی جانا ہے اعتکاف پہ. وہاں تو ایک بندہ تنہا رہتا ہے اور گائیڈ لائن نہیں دیتا, کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی. ادھر الحمدللہ سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. جی میرا پہلے کوئی پیر نہیں تھا, اب ان کو میں نے پیر مانا ہے اور ان کا مرید بنا ہوں اور ان کے ذریعے گونس پاک کا مرید بنا. مجھے غصہ بہت زیادہ آتا تھا اور ایک چیز مجھے یہاں پر بہت آئی ہے کہ میرا غصہ نہیں آ رہا کسی بھی قسم کا.
میرا بھائی آیا کرتا تھا, اس نے میرا ذہن بنایا کہ آپ چلے جائیں فضان مدینہ. پہلے جو ہم قرآن مجید غلط پڑھتے تھے, ہا ہے نا اس کو ہا پڑھتے تھے, جو بہت ہی غلط قرآن مجید پڑھتے تھے. یہاں آ کر سیکھا کہ ہا اور ہا میں فرق ہے. لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں رمضان شریف میں, نہ نماز پڑھتے نہ کچھ, نہیں ہوتا ماحول ادھر. اب میں بہت ہی اچھا محسوس کر رہا ہوں, انشاءاللہ برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا.
بڑا بھائی آ رہا تھا اور بھی بہت پانچ چھ بسیں آ رہی تھی تو میں بھی ساتھ آ گیا. حاجی عمران اتاری جو سکھاتے ہیں بہت ہی اچھا لگا. حاجی عمران اتاری نے فرمایا کہ جو بھی کچھ بھی ہو جائے تو معاف کر دیں.
12-14 سال ہو گئے ہیں, میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا, میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا تھا. اور میرے پہ اللہ کا کرم ہے کہ اتنی پیر کی میرے پہ مہربانی, اتنا کرم ہوا کہ اللہ کا شکر ہے میں اپنی نماز اب پڑھ رہا ہوں. میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں, گھنٹوں میں بیٹھ کے ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ دیکھتا ہوں, سنتا ہوں ماشاءاللہ. 15 دن ہوئے مجھے آئے ہوئے یہاں پیر کے پاس. مرشدی تار پر نور کی برسات ہو.
نگرانی شورا کا صبح کا بیان ہے تو سبحان مدینہ مدینہ, اللہ ان کو برکت نصیب فرمائے. انشاءاللہ امام شریف پہلے باندھتے تھے, ہم مزید مستقل نیت کرتے ہیں اور انشاءاللہ چاند رات کے مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے.
5-6 صبح اکٹھے ہیں یہاں, ہر ایک بھائی بھائی بن کے بیٹھا ہوا ہے اور نماز روزے کی اچھی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. وضو کی کوئی پرابلم نہیں ہے, کھانے پینے کی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے, اور ہر بھائی جو ہے نا ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں, ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. پیر و مرشد کی تو کیا کہنے, ان کا مدی مذاکرے کی وجہ سے ہی تو یہ بہارے ہیں.
پچھلے سال مجھے گردے کے اندر پتھری تھی نا, تو بہت تکلیف بھی تھی گردے کے اندر, تو میں نے یہاں پہ دعائیں کی تھی اپنے رب سے. وہ میں گھر پر گیا تو میرے جو ہے نا تیسرے چوتھے دن وہ پتھری نکل گئی تھی. ترابی مل جاتی ہے, پوری نمازیں مل جاتی ہیں, پیر صاحب کی برکتیں, علمی مذاکرہ ہوتا ہے. سب سے بڑی بات کہ ہمیں رہن سہن کا طریقہ مل گیا, کسی سے بات کرنے کا انداز مل گیا, بڑے کی عزت کیسے کرنی ہے وہ چیز مل گئی. یہاں سے
سیکھنے کا تو بہت کچھ ملتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ دین کی مجلس میں بیٹھو تو اس کے لیے تو ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے. مناجات کی تو بات بالکل الگ ہے, بہت ہی پرسکون ماحول ہوتا ہے اور بہت کچھ اچھا لگتا ہے, اس میں سیکھنے کو ملتا ہے, دعائیں مانگنے کو ملتی ہیں. شروع کا پہلا دن تھا تو اس دن میرا کافی زیادہ خالی تھا, تو اس دن مجھے کافی سستی نظر آئی تھی. میں نے کہا پہلا دن مجھے اتنی سستی ہے. اس کے بعد پھر اس چیز کی ترغیب شروع پہلے دن سے آپ پہ دی جا رہی تھی کہ بھائی آپ کم سے کم کھانا ہے, آپ نے خوشی سے کم کھاتے ہیں. اگر ایک چیز میں ہمیں اپنا فائدہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس پہ ہم امپلیمنٹ کریں گے. اب ہم زیادہ کھائیں اپنے خود ہی ہم سست ہو جائیں. یہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے, صرف یہاں اکیلا میں نہیں کر رہا ہوں, یہاں پہ میرے ساتھ بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جو اس چیز پہ عمل کر رہے تھے. ایک کو دیکھ کے دوسرے کو دیکھ کے ہماری نیت بڑھتی ہے, ہمارے ارادے بڑھتے ہیں.
ایک دفعہ پہلے بھی کی تھی کھجور روٹی سے اور بہت اچھا دن گزرا تھا, روزہ بہت اچھا رہا تھا.
5 کھجورے تھے, 1 روٹی کھائے گا نہیں, بھوک بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ, ہم بھی امید ہے.
جی اس سے پہلے ہم نے کبھی کھجور کے ساتھ نہیں کھائے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحم کرم ہے اور میرے اہل سنت کے کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آج ہم نے کھجور کے ساتھ روٹی کھا لیا اور پیٹ بھر کے کھا لیا.
سبحان اللہ,
یہ ماشاءاللہ روٹی بھی کھلا دی, کھجور بھی کھلا دی پیٹ بھر کے, مجھے لگی ہے ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کی.
اس میں یہ نہ ہو کہ جو ناظرین ہیں وہ ڈر جائیں آتے ہوئے, یار یہاں تو کھجور روٹی کھانی پڑے گی.
لیکن یہاں خیر وہ تو آپ وضاحت فرمائیں گے, لیکن ابھی ایک اسلامی بھائی نے بڑے پیارے تاثرات دیے. ایک بات اس میں مجھے بہت کلک کر گئی, میں اکیلا نہیں کر رہا ہوں, بہت سارے اسلام بھائی مل کر کر رہے ہیں. تو یہ سب مل کر کرتے ہیں نا تو یہ موٹیویشن دیتی ہے, ترغیب دیتی ہے, یار میں اکیلا نہیں ہوں, یہ بھی تو کر رہے ہیں, یہ بھی تو کر رہے ہیں, یہ بھی تو کم کھا رہے ہیں, یہ بھی تو اس طرح کی ترکیب بنا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے باقاعدہ کم کھانے کے جو انہوں نے فضائل اور فوائد بیان کیے یہ بھی اپنی جگہ پر ہے. لیکن ظاہر سب نے تو نہیں کھائی ہوگی کھجور روٹی, ہم نے دوسرا بھی انتظام کیا ہوا تھا, صرف کھجور روٹی کا نہیں تھا.
یہاں کھانا ملتا ہے، چاول ملتے ہیں، سب ملتا ہے، کھجور روٹی کی ترغیب سحری میں دی جاتی ہے، جن کو کھجور روٹی کھانی ہوتی ہے ان کا پھر الگ انتظام ہوتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنة الاعتکاف، رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 9، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا، جز اللہ عنا محمد ما هو اغلو، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، 1439 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 16ویں رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمعہ ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ قبل اس کے کہ سوال جواب شروع ہوں، آج کی رات کے تعلق سے کہ آج 16 رمضان مبارک کو وصال فرمانے والے دو بزرگوں کا بہت مختصر تذکرہ عرض کرتا ہوں میں۔ ان ذکر صالحین تنزیل الرحمہ، یہ بزرگوں کا قول ہے کہ جہاں صالحین نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سرکار کلام ابو البرکات حضرت سید آل محمد مہروی برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے بزرگوں میں سے، ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے، ان کی ولادت 18 رمضان المبارک 1111 سنہ ہجری کو بلگرام ہردوئی یوپی ہند میں ہوئی۔ آپ سلسلہ عالیہ قادری رضویہ کے 34ویں شیخ طریقت ہیں، 34 نمبر پر یہ ہمارے شیخ طریقت ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مکمل 3 سال تک اعتکاف میں رہے، بالکل اکیلے رہے، اور جو کی روٹی سے افطار کیا کرتے تھے۔ والد محترم حضرت سید برکت اللہ ماریروی علیہ رحمت اللہ القوی نے اپنی زندگی میں ہی آپ کو اپنا مکمل سجادہ نشین مقرر فرما دیا تھا، چنانچہ جب کوئی کچھ طلب کرنے کے لیے روحانی صورت پر طلب کرنے کے لیے حاضر ہوتا تو آپ فرماتے آل محمد کے پاس جاؤ، انہیں اپنے ان جانشین کے پاس بھیجتے کہ اس نے میرے سر سے بہت بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور مجھے بہت راحت و آرام بخشا ہے۔ 16 رمضان المبارک 1164 ہجری کو 1164 سن ہجری کو ماریرا متحرہ ضلع ایٹا یو پی ہند میں وصال فرمایا، انتقال آپ کا ہوا۔ مزار مبارک ماریرا متحرہ میں ہے. یہ ہمارے شجرے میں ان کا شعر بھی پڑھا جاتا ہے. حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. اچھا اب دوسرے بزرگ, یہ بہت بڑے مفتی گزرے, بہت بڑے عالم, مفتی, فقیہ, شمس الائمہ, فقیہ النفس, امام قاضی خان حسن بن منصور حنفی, او زجندی, عظیم حنفی فقیہ ہیں. فتح قاضی خان آپ کے علمی و فنی جواہرات کا شاہکار ہے. 16 رمضان مبارک 592 سنہ ہجری کو وصال با کمال ہوا, آپ کی ڈیتھ ہوئی. مزار مبارک اوز چند صوبہ فرغانہ ازبکستان میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ابھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. اچھا 17 رمضان مبارک غزوہ بدر بھی ہوا تھا اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال بھی. تو کل انشاءاللہ امی جان ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور غزوہ بدر کی یاد میں جلوس کی ترکیب رکھیں گے انشاءاللہ. شہدائے بدر کی یاد میں, شہدائے بدر, غازیان بدر, اصحاب بدر, بدری صحابہ کا تو مقام بہت بڑا تھا, پہلا غزوہ تھا یہ اسلام کا, بڑی قربانیاں دی صحابہ کرام نے, بڑے قلیل آپ کے پاس اسلحے تھے اور بس جان کی بازیاں ہی لگائی تھی, نہیں سمجھو کہ سامنے والے ہتھیار بنتے اور یہ خالی ہاتھ لڑ رہے تھے, مبالغہ کریں تو اتنا کم اسلحہ اسلامی لشکر کے پاس تھا اور تعداد بھی بہت کم تھی. کل انشاءاللہ ان کے بھی کچھ فضائل ہم سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ہوں قلم. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے, بچہ ہو یا بڑا, خواہ کسی ہی عمر کا ہو, دنیا سے تو سب نے جانا ہی ہے اور انتقال کے بعد معاملہ درپیش ہوتا ہے کفن دفن اور نماز جنازہ وغیرہ کا. نوجوان نسل کی ان معاملات میں موجودہ غفلت ڈھکی چھپی نہیں. ایسے میں جب والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ اولاد ان کے کفن دفن کے معاملات سے بھی نابلد نظر آتی ہے, اور بعض اوقات تو والد کا جنازہ پڑھانا تو کجا پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی. امیر اہل سنت, ان معاملات کا سیکھنا کتنا ضروری ہے اور اس کے لیے ہماری نوجوان نسل کہاں سے رہنمائی حاصل کرے؟
یہ غسل میت, کفن دفن تو ابھی اگر نئی نسل کو تو واقعی یعنی کہ بالکل ہی دوری ہے, لیکن جو موجودہ نسل ہے جو بڑے ہیں ان میں سے بھی بہت تھوڑے ہوں گے کہ جن کو ان کے طور طریقے پتا ہوں گے. بدقسمتی ہماری کہ ہم کو مطلب میت ہو جائے تو غسل دینا بھی نہیں آتا, کفن پہنانا بھی نہیں آتا, جب ہی تو غسال کو بلایا جاتا ہے, وہ غسال آئے گا تختہ اٹھا کے اور وہ اس کو کچھ اجرت بھی دی جائے گی اور وہ غسل دے گا. یہی ہو رہا ہے آج کل. اب وہ جس طرح بھی دے, اگر وہ سنت کے مطابق نہیں دیتا یا کوئی فرض بھی اس کا ترک کر دیتا ہے غسل دینے والا غسال, تب بھی ہم کو سمجھ نہیں آتی اس نے کیا کیا کوتاہی کی یا درست غسل دیا. بالکل یعنی کہ ہم کو اپنا غسل کرنا جیتے جی نہیں آتا, تو میت کو غسل دینا آنا تو دور کی بات ہے. کفن پہنانا, کفن میں کتنے کپڑے ہوں, کیسے پہلے کون سا کپڑا بچھایا جائے, پھر کون سا لپیٹا جائے, کچھ بھی نہیں پتا. جو بس وہ 10 سال کے رحم و کرم پر ہے, مردہ بدستے زندہ, وہ جس طرح وہ لٹ پلٹ کر کے پانی بہا کر وہ ترکیب بنا لے. تو یہ سب کو سیکھنا چاہیے. اور واقعی نماز جنازہ کا بھی اکثریت کو نماز جنازہ نہیں آتی, دعائے جنازہ نہیں آتی, تو یہ سب سیکھنا چاہیے اور نوجوانوں کو بھی سیکھنا چاہیے. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ والد صاحب کی نماز جنازہ ہو رہی ہے, بیٹے کو یہ پتہ نہیں کہ نماز جنازہ کیسے پڑھوں, وہ دیکھ دیکھ کے خالی وہ تکبیریں دے رہا ہوگا, وہ کچھ پتہ نہیں سو آیا وضو بھی کرنا ہوتا ہے کہ نہیں, یہ بھی پتہ نہیں پتہ ہوتا ہوگا یا نہیں. ایک قصہ کسی نے سنایا تھا, زمزم نگر حیدرآباد میں ایک میت ہو گئی, تو اس کا بیٹا بڑا جوش میں آیا اور وہ باہر نکلا. کیا ہوا مطلب؟ بولا میں نے کبھی تو والد صاحب کی خدمت نہیں کی, آخری خدمت تو کر لوں میں لکڑیاں لینے جا رہا ہوں. لکڑیاں کیا کرو گے لکڑیاں؟ بولا کیوں, والد صاحب کی لاش کو جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت پڑے گی. اب سب حیران ہو گئے کہ یہ بس بالکل ماڈرن دنیا میں پلا بڑا ہوا, اور عین ممکن ہے کہ غیر مسلموں کی صحبت میں رہا ہوا ہوگا جن میں وہ مردے جلانے کی رسم ہے, تو اس کو یوں ہوگا کہ وہ سارے مردے اسی طرح ہوتے ہوں گے, جلتے ہوں گے. تو یہ حالت, مطلب اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرما, واقعی کچھ بھی نہیں پتا. تو اس لیے یہ سب ہم کو سیکھنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو باقاعدہ اس کی مجلس بنی ہوئی ہے, تجہیز و تکفین کی تربیت بھی دیتے ہیں, غسل دینا, کفن دینا وغیرہ کی, اور اس کے لیے تو اجتماعات بھی منعقد کرتے ہیں. اور اس مجلس کی طرف سے ایک بہترین کتاب بھی شائع ہوئی ہے, یعنی کہ میں نے ایسی کتاب اور کہیں دیکھی نہیں ہے. ایسی کتاب انہوں نے ماشاءاللہ جمع کر کے شائع کی ہے, تجہیز و تکفین کا طریقہ, 350 پیج. یہ میرے خیال میں تاریخ اسلام کی اردو میں تو پہلی کتاب ہوگی, کیونکہ مرنے والوں سے دلچسپ ہے ہی نہیں نا, زندوں کے لیے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ان کے لیے کون لکھے گا. تو انہوں نے مختلف کتابوں میں جو ہوتا ہے ان سے پھر مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر جدید مسائل, اور یہ کافی محنت کر کے کوشش کر کے اس کو جمع کیا, لیکن ہم کو لینے کی بھی توفیق نہیں ہے. اس پر کون پیسے خرچ کرے اور کون کھول کر دیکھے, کون پڑھے اس کو؟
امیر السنہ سے عرض ہے کہ تجہیز و تکفین میں آپ کی شرکت کا کچھ معمول رہا یا کچھ ایسے معاملات اور دعوت اسلامی سے پہلے سے کچھ اس حوالے سے بھی اگر کوئی مدنی پولا میں مل جائے؟
میں تو جنازوں میں تو شاید کم لوگ ہوں گے جس میری طرح جنازوں میں شرکتیں کی ہوں, میں اتنے جنازوں میں شرکت کی ہے. پھر جب دعوت اسلامی بنی نا, تب بھی جو اموات ہوتی تھی تو ایک عقیدت محبت کی وجہ سے مجھے اسلامی بھائی بلاتے تھے, کبھی جنازہ لے آتے تھے میرے پاس, ایسا بھی ہوا ہے کہ آ تم پڑھا دو. تو میں تو ادھر ادھر جاتا ہی رہتا تھا جنازوں میں, جنازہ بھی پڑھانا, نماز اور غسل میں بھی حصے لیے میں نے, کفن میں بھی حصے لیے, اور قبرستان میں میت کو اتارنے میں بھی بارہا حصہ لیا میں نے, اعلانات کرنا, گائیڈ کرنا کہ اس طرح مٹی ڈالو, یہ کرو, یہ بہت کیا میں نے الحمدللہ. تو اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے, اپنی موت یاد آتی ہے ایسا کرنے سے, کہ مردہ جسم کو چھونے میں عبرت ہے, تو حدیث شریف کے الفاظ ہے اس طرح کے. لیکن ہم لوگوں کو اس کا کوئی مطلب ہے نہیں, کہ تجربہ ہی نہیں ہے, پڑی بھی نہیں ہے کہ کل ہماری بھی تو موت آئے گی. آج ہم نے ابو کو غسال کے حوالے کر دیا اور کچھ نوٹیں اس کے ہاتھ میں رکھ دی, تو ہمارے ساتھ بھی ہماری اولاد اس سے شاید کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں کرے گی, وہ بھی اسی کسی کو سونپ دے گی کہ نہیں رہا میرے باپ کو, اور چھوڑ آئیں گے آپ کو. تو آپ اپنے ہاتھ سے جس طرح غسل کفن ہوگا, جو رقت ہوگی, جو سوز و گداس ہوگا, جو سنتوں کا احساس ہوگا, وہ ظاہر ہے کہ پروفیشنل کو مشکل ہے کہ ایسا احساس ہو, وہ تو عادی ہوتا نا, اور دن میں کتنے کتنے مردے نلانے ہوتے ہیں, تو اس کی دوسری لائن ہوتی ہے. آپ تو اپنے طور پر اپنے والد کا یا مطلب اپنے بڑے بھائی کا یا اپنے چھوٹے بھائی کا جو کریں گے تو اس کا حساب کتاب اور ہوگا. پھر یہ کہ نماز جنازہ کاش پڑھانا آتی ہو, شرائط پورے ہوں آپ کے امامت کے اور آپ پڑھا سکے تو اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہوگی. میرا کم از کم پڑھنا تو آتا ہو, پڑھنا بھی نہیں آتا. یہ مختصر طور پر نماز جنازہ کا طریقہ یہ نماز کے احکام میں بھی ہے, الگ سے رسالہ پورا.
نماز جنازہ کا طریقہ رسالہ امیر اہل سنت کا, اس میں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں یہ طریقہ بھی انشاءاللہ مل جائے گا,
مگر یہ بہت مختصر ہے. یہ جو بڑی کتاب ہے نا وہ تو ہر گھر میں ہونی چاہیے کہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی اس کی, ایک بار پڑھ لیا جائے اور گھر میں سنبھال کے رکھا جائے.
اس کتاب میں جو تجوید و تفہیم کا طریقہ ہے اس میں امیر اہل سنت کے رسالے سے لیا گیا. آپ کے پاس رسالہ امیر سنت کا بھی ہونا چاہیے. جو نماز جنازہ کا طریقہ ہے وہ امیر سنت کے رسالے سے ہے. مدنی وصیت نامہ امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے اس کے اندر بھی آپ نے قبر کی قسمیں اور تدفین کے تعلق سے مدنی پھول دیے وہ اس میں ہیں. اسی طرح فاتحہ کا طریقہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے جس میں آپ نے فاتحہ کے تعلق سے مدنی پھول دیے وہ بھی اس میں. تو امیر اہل سنت کی کتب و رسائل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. آپ کے پاس اگر تجوید و تفہیم کا طریقہ کتاب بھی ہے تو وہ اس میں بھی انہی کتابوں سے بنیادی مدنی پھول ان سے لیے ہوئے ہیں, تو وہ بھی آپ ضرور یہ رسائل حاصل کریں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز جنازہ کا طریقہ حنفی امیر اہل سنت کا رسالہ www.الیاسقادری.com کے ذریعے آپ امیر اہل سنت کے کتب و رسائل, مدنی مذاکرے ترجمہ شدہ کتب و رسائل, پھر ڈب مدنی مذاکرے, دیگر چیزیں آپ ایک جگہ پر, امیر اہل سنت سے کئی چیزیں ایک جگہ پر دیکھنا چاہیں تو آپ کی ویب سائٹ کا وزٹ کریں. انشاءاللہ الرحمن آپ کو یہ مدنی پھول میسر آئیں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللہ پاک کی بہت ہی پیاری نعمت گندم جو کھیتوں میں اگاتے ہیں, جو کھا کر انسان ہی نہیں جانور بھی اپنا پیٹ بھرتے ہیں. ہم اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن امیر اہل سنت جب ہم یہ چیزیں کھاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بچ جاتی ہیں جو پھر ہمیں اچھی نہیں لگتی, ہم ان کا کیا کریں؟
ان کو فریج میں رکھ دے اور پھر دوبارہ گرم کر کے کھا لیا جاتا ہے بہت سارے گھروں میں, یا کسی کو دے دیا جائے جو کھا لے, پڑوسیوں کو دے دے, غریبوں کو دے دے. اس کو پھینکنا نہیں چاہیے, جو کھانے کے لائق ہے جو غذا اس کو اگر ہم یوں پھینک دیں گے نا تو گناہ ہوگا. ہاں کسی جانور کو کھلا دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا, اگر وہ جانور کھاتا ہو تو, جب مرغی کو کھلا دیا, گائے کو کھلا دیا, بکری کو کھلا دیا, یہ بھی صحیح ہے, اس میں بھی ثواب ملے گا. ایک دانہ بھی پھینکنا نہیں ہے. لوگ گراتے بہت ہیں نا کھانا کھاتے ہوئے, پلیٹ میں ادھورا چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ضائع کر دیا جائے. اور جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ ضائع بھی اس کو کر رہے ہوتے ہیں. اتنے روٹیوں کے, بچی ہوئی روٹیوں کے پورے پورے ٹھپے میں نے دیکھے, کئی بار دیکھے, شاپر میں ڈال کر یہ کچرا کنڈی جو ہوتی ہے نا اس پہ رکھ دیتے ہیں. یہ باہر ملکوں میں دیکھے میں نے, یعنی اسلامی ملکوں میں, کہ کچرا کنڈی وہاں ہماری طرح کی کچرا کنڈی نہیں کہ مہینوں تک کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا اور علاقے والے بیمار ہو جاتے, پوچھنے والا نہیں ہوتا اور بدبو سے ناک بیٹھ جاتی ہوگی, دماغ پھٹنے کو پھٹ جاتا ہوگا. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوتا. خوبصورت وہ گاڑیاں ہوتی ہیں پہیوں والی, اور ان کے کیا کہنا چاہیے, بڑے بڑے ٹب نما ہوتے ہیں اور ایسے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ہم دیکھیں تو ہم تعجب کریں, اگر جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو تعجب ہو. اس میں کچرا ڈالا جاتا ہے اور ڈیلی اس کو صبح کے وقت, صبح سویرے وہ گاڑی آتی ہے وہ لے جاتی ہے. ان کی گاڑیاں بھی بازو کا اتنی صاف ہوتی جاتی ہے, تعجب. گٹر کا پانی اٹھانے والی گاڑی جو ہے نا ہمارے پانی کے ٹینکر سے زیادہ پرکشش ہوتی ہے. ہمارے بہت لوگوں میں بہت زیادہ غفلت اور بالکل صفائی کا کوئی مطلب کانسیپٹ جیسے ہے ہی نہیں. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. یہ گندم کی بات نکلی, گیہوں, گندم, کنک, تو پنجاب میں غالباً کنک بولتے ہیں, کنک. تو حضرت سیدنا ابو محمد مرجانی علیہ رحمت اللہ الغنی کہ یہاں جب گندم آتی تو آپ اپنی خانقاہ میں موجود تمام فقراء کو حکم فرماتے کہ خانقاہ کے دروازے اور راستے پر گرنے والے گندم کے تمام دانے اچھی طرح چن کر صاف کر لیں. ایسا کرنے سے پہلے کسی کو کوئی دوسرا کام کرنے کی اجازت نہ دیتے. جب گندم کے گرنے والے تمام دانے اچھی طرح صاف کر دیے جاتے تو پھر انہیں اجازت دیتے کہ اپنے معاملات میں دیگر کاموں میں مصروف ہو جائے. حصول برکت کے لیے ایک مجرب نسخہ ہے. جو شخص بھی اللہ پاک کی نعمت کی تعظیم کرتا ہے اللہ پاک اس پر لطف و کرم فرماتا ہے, اور اگر لوگوں پر کوئی مصیبت اور پریشانی نازل ہو تو اس شخص کے لیے آسانی کا راستہ نکال دیتا ہے. اگر تم عقل مند ہو تو انہی لوگوں کے راستے پر چلو. اللہ کی نعمت کی جتنی ہم تعظیم کریں گے اللہ کریم اور ہم پر مزید فضل و کرم فرمائے گا, اور مشکلیں آنے سے پہلے ٹل جائیں گی, آ گئی تو اس کا برداشت کرنا آسان ہو جائے گا, جلدی نکل جائے گی آ کر.
پاپا اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جیسے کچن میں, گھر کے کچن میں تو آپ روٹی وغیرہ پکائے یا چاول پکائے تو عام طور پہ تھوڑے زیادہ پکا لیے جاتے, خاص کر روٹی. اب وہ کھانے والوں نے اتنی کھائی نہیں اور بچ گئی, پھر وہ سنبھالنے کا ذہن بھی نہیں ہوتا, تو کیا یہ مدنی پھول مطلب بہتر رہے گا کہ اتنا پکایا جائے جتنا کھانے والوں نے کھانا, پوچھ لیا جائے کہ آپ کتنی روٹی کھائیں گے؟
بالکل ناپ کے بعد ناپ کر پکانا چاہیے, اس میں برکت ہے. روایت ہے نا, حضرت مقدام ابن مہدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے راوی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا کھانا ناپ لیا کرو, تم کو اس میں برکت دی جائے گی. اس کی شرح میں یہ لکھا ہے, جب بال بچوں کے لیے کھانا پکانے لگو تو وزن کر کے پکاؤ تاکہ کم نہ پڑے اور نہ کھانا فالتو بچے. یہ حکم استحبہ بھی ہے, یعنی مستحب ہے کہ ایسا کرے. تو کھانا وزن کر کے پکایا ہے. اب ناپنے کے وزن بھی ہوتے ہیں, مخصوص اوزان آتے بھی ہیں, کوئی گلاس یا پیالہ یا کوئی ایسی چیز بھی مخصوص کی گئی کہ بھئی ہم گھر کے چار افراد ہیں اور دو گلاس بھر کے چاول پکاتے ہیں نا, یہ پورا ہو جاتا ہے سب کو. تو اس طرح کی ترکیب رکھنے والے رکھتے بھی ہوں گے, جس طرح مسالہ ایک چمچ, آدھی چمچ, فلاں چیز دو چمچ, اس طرح بھی ہوتا ہوگا. بعض لوگ اندازے سے ڈالتے ہیں تو پھر مسئلے کرتے ہیں, گھر میں بھی جھگڑتے ہوں گے, تو نمک زیادہ ہو گیا, تو یہ تیکھا بہت کر دیا, تو پھیکا رہ گیا, تو یہ جھگڑے ناپ نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہوں گے. ناپ کر ہوگا تو اعتدال رہے گا کھانے میں, ٹیسٹ اس کا مطلب صحیح رہے گا, ورنہ آگے پیچھے ہوتا رہے گا. آج بزری ہو بھی بہن ہمارے ساتھ پاک موسمی کا بھی نہ گگو منڈی ضلع ویاڑی پنجاب اور محمودی کا بھی نہ جاتلا ضلع بھمبر کشمیر بزریہ انٹرنیٹ سردار آباد. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے یہ سوال عرض ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں نے پانی کی پائپ لائنیں توڑ دیے اور اس میں نہا رہے ہیں, اپنی گاڑیاں دھو رہے ہیں, تو یہ پائپ لائن توڑنا, نہانا, گاڑیاں دوڑنا، بے تحاشا پانی ضائع ہونا، کیسا؟
پائپ لائنیں شاید گورنمنٹ کی ہوں گی، انہوں نے توڑی ہوں گی، ظاہر ناجائز ہے، اور پھر پانی ضائع ہونا یہ بھی ناجائز ہے، قانونی بھی جرم ہے یہ جو انہوں نے کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت، یہ دیکھیں ایک شخص تربوز کاٹ رہا ہے، ارے یہ کیا، کاٹنے کے بعد تو یہ کچھ اور ہی نکلا. اسی طرح ایک اور پھل خربوزہ، اس کو کاٹا، ارے یہ کیا، کاٹنے کے بعد یہ بھی کچھ اور نکلا، یعنی تربوز نکلا. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے، یہ تو سنا تھا، پر اس نے تو رنگ کے بجائے اندر سے انگ ہی بدل ڈالا. امیر اہل سنت سے عرض یہ ہے کہ آج کل ہر چیز میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، اسی طرح پھلوں کو بھی میٹھا اور رنگ دار کرنے کے لیے انجیکشن لگائے جاتے ہیں. کیا پھلوں کا اس طرح سے ہونا غلط انجیکشن یا ملاوٹ کی وجہ کہیں یا پھر اللہ تعالی کی قدرت کہیں؟ آپ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
تربوز بنا ہوا اور اندر سے پیلا نکلا، خربوزہ بنا ہوا اندر سے لال نکلا، تو یہ لال خربوزہ بھی آتا ہی ہوگا کسی ملک میں، ورنہ اس طرح کی ملاوٹ کا تو عرف ہی نہیں نا، کہ اگر خربوزہ پیلا نکلے، تربوز اندر سے پیلا نکلے گا تو لوگ یہاں پاکستان والے تو کیسے خریدیں گے. اگر دھوکہ دیا تو گناہ ہے، یہ تو مسئلہ ہے، لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں دھوکہ نہ ہو. ہو سکتا ہے ان ملکوں کے، یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ آیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر السنت سے عرض ہے کہ انڈونیشیا میں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے ہمارے اسلام بھائی، انہوں نے کہا پیلے رنگ کا تربوز یا انڈونیشیا میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے، سرخ بھی ہوتا ہے،
سرخ اور پیلا دونوں ہوتے ہیں.
جی جی، انڈونیشیا سے ابھی یہ آتوات ان کا پیغام آیا.
ماشاءاللہ. میں علی پور چٹھا شہر ضلع گجرن والا سے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مچھلی فارم، اس پر زکات ہوتی ہے یا عشر؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں.
عشر تو اس پہ نہیں ہوگا، عشر تو زمین کی پیداوار کے اوپر ہوتا ہے. اس میں تو اس کی شرائط جب پائی جائیں گی کہ یہ کس مقصد کے لیے ہے، تجارت کے لیے رکھا گیا ہے، تو پھر ان شرائط کے پیش نظر اس پر زکات کی صورتیں بنیں گی، عشر یہاں نہیں بنے گا.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کمپنی ورکر کو ڈیوٹی پہ جانے کے لیے پیسہ دیتی ہے، لیکن ورکر جو ہے وہ پیدل ہی اگر ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے اور وہ پیسہ ملنے والا کمپنی سے وہ اپنے پاس میں رکھ لیتا ہے یا اپنی ضروریات کے لیے کہیں بھی استعمال کرتا ہے، تو کیا یہ حلال ہوگا یا حرام؟
اب یہ تو دیکھا جائے گا کمپنی کا عرف کہ کمپنی آپ کو دے کس مت کے اندر رہی ہے. اگر تو خاص دیتی ہی اس لیے ہے کہ آپ نے اسی میں استعمال کرنا ہے اور اس میں استعمال کرنے ہی کے لیے دیتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اسی میں استعمال کرنا پڑے گا، اور استعمال نہیں ہوتا بچ جاتا ہے تو وہ واپس کرنے کا رول ہے وہاں پر، وہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا، تو پھر واپس ہی کرنا پڑے گا. اور اگر وہ آپ کی ملک کر دیتی ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ پیدل جائیں کسی بھی طریقے سے جائیں، یہ آپ کے ہیں، تو پھر وہ آپ کے ہیں، وہ آپ رکھ سکتے ہیں. اب یہ کمپنی کے جو قواعد ہیں، ضوابط ہیں، جو رولز ہیں، اس کے پیش نظر ہی اس کا جو معاملہ ہے وہ آپ اپنی کمپنی کے جو بڑے ہیں ان کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں.
اللہ کو بھی سمیع اور بصیر کہتے ہیں، بندوں کو بھی سمیع اور بصیر کہتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
اللہ تعالی کی شان مخلوق سے تو ورا الورا ہے، مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے، تو اللہ تعالی خود بخود سمیع و بصیر ہے. اس کو کسی نے سمیع و بصیر یعنی دیکھنے سننے دیکھنے والا نہیں بنایا. باقی جو بھی سمیع و بصیر مخلوق میں دیکھنے سننے اور دیکھنے والا، تو وہ اللہ کے بنائے سے، اللہ کی قدرت سے ہے. وہ اللہ تعالی جو کچھ ہے وہ ذات بذات خود ہے، یعنی ذاتی ہے، باقی عطائی یعنی اللہ کے دیے سے، یہ سب سے بڑا فرق ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عرض ہے کہ اس مدنی منع کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ نواب شاہ مین کی رہائش ہے، ہمارے اسلام میں ان کا شہزادہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے دونوں ہاتھوں کی ان کی چھ چھ انگلیاں ہیں، اور اللہ کی رحمت دیکھیں اس کے دونوں پاؤں کی چھ چھ انگلیاں، یعنی یہ مدنی منع ہاتھوں کی 12 انگلیاں، پاؤں کی 12 انگلیاں، یعنی ڈبل 12 انگلیوں والا یہ شہزادہ ہے. امیر علیہ سنت سرجے کے اس کے لیے دعا بھی فرما دیں، اور اس بارے میں کچھ مدنی پھول بھی عطا فرما دیں. ہم نے تو انہیں پہلی بار دیکھا ہے کہ ڈبل 12 انگلیوں والا شہزادہ.
اب اس کو وجہ فضیلت تو کہنا سمجھ میں نہیں آتا، پھر پاؤں کی 12 انگلیاں، اب پاؤں رکھتے زمین پر ہے تو 12 تو سر پہ ہونا چاہیے نا، اپنی وہ عظمت کی وجہ سے. بہرحال یہ کہ اب اس کے بارے میں اور کیا مدنی پھول دوں، جب یہ وضو کریں گے تو سب کی 5 ہوتی ہے مگر ان کو 6 دھونی پڑیں گی، اس طرح غسل میں بھی 12، یہ ڈبل 12 انگلیاں یہ سب دھلیں گی. اگر یہ چھوڑ دی کہ بھائی سب کی 5 ہوتی ہے، 6 کو دھویا ہی نہیں، تو پھر وضو نہیں ہوگا. سر دست تو یہ میرے ذہن میں آیا مدنی پھول. اب اس مدنی ملے کو اب یہ چونکہ انوکھا ہے نا، تو اس کو انوکھا عالم بنانا ہے. ہاں اس کو بس وہ جیسے سمجھدار ہو نا، مدرسۃ المدینہ، پھر جامعہ المدینہ، عالم، مفتی، اور بس دین کے لیے وقف ہو جائے، سنتوں کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے، دعوت اسلامی کا وقف مبلغ بن جائے، یہ کرنا ہے اپنے کو، یہ مشورہ ہے میرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت جی ارشاد فرما دے، کیا مردہ کلام کرتا ہے اور سنتا ہے؟
جی ہاں مردہ کلام تو کرتے ہیں، اس کے تو کئی حکایتیں ہیں وفات کے بعد، اور بعض کلام ایسے ہوتے جو وہ تو اچھا وہ تو پھر سب کے لیے مخصوص ان بزرگوں میں سے ایسے واقعات ہوئے کہ وفات کے بعد انہوں نے کلام کیا ہے، شرح و صدور میں حکایات ہے اس کی. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو چار پائی پر رکھ کر لوگ 3 قدم چلتے ہیں تو وہ کلام کرتا ہے، یعنی بولتا ہے، جسے انسان اور جنوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، جسے رب تعالی سنانا چاہے. مردہ کہتا ہے، اے بھائیو، اے میری لاش اٹھا کر لے جانے والو، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جیسے مجھے دھوکے میں ڈالا، اور زمانہ تم سے نہ کھیلے جیسا مجھ سے کھیلا. جو کچھ میرے پاس تھا وارثوں کے لیے چھوڑ دیا، جبکہ فیصلہ کرنے والا یعنی اللہ پاک قیامت کے دن مجھ سے حساب اور بدلہ لے گا، اور تم بھی میری طرح ہو اور مجھے چھوڑے جا رہے ہو. اب مردے سنتے تو ہیں، تو کافر کے مردے بھی سنتے ہیں. جب غزوہ بدر میں کفار کو کنویں میں پھینک دیا گیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اب وہ کیا فرمایا؟
یہ فرمایا کہ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ حق پایا، تم نے جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا وہ حق پایا ہے نہیں. تو اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ جو ہے وہ مردوں کو سنا رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو.
قبر پر قبر میں دفن کر کے جب لوگ چلتے ہیں نا، تو یہ جانے والوں کے قدموں کی چاپ جو ہے نا، یہ بھی مردہ سنتا ہے. چپل وہ چلتا ہے ٹک ٹک ٹک، یہ سب سن رہا ہوتا ہے. سننے دیکھنے کی طاقت جو ہے نا انتقال کے بعد بڑھ جاتی ہے. حالانکہ اگر روح قبض نہ ہوئی ہو اور کوئی اتنی مٹی کے نیچے دبا ہوا ہو تو وہ تو یعنی کہ ذرا آواز باہر آ ہی نہیں سکتی، اس باہر کی آواز اندر نہیں جا سکتی، ساؤنڈ پروف ہو جائے. لیکن میت کے لیے اس وہ نظام قدرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شراب کے بارے میں پوچھنا تھا، یہ حرام ہے کہ مکروہ ہے؟
شراب کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ حرام ہے یا مکروہ ہے؟
شراب حرام ہے، قطعی حرام ہے، ایک ایک قطرہ اس کا حرام، ناپاک. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
رفیق عالم ہے، باوقت افطار جب سامنے شربت کے ٹھنڈے ٹھنڈے جام ہوں تو ایسی صورت میں نفس کو کیسے قابو کیا جائے؟
دو خوشیاں ہوتی ہیں روزہ دار کو، افطار کے وقت اور ایک خوشی دیدار کے وقت. حدیث پاک میں کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملنے کے وقت. میراج شرح مشکات میں جہاں روزے کا بیان ہے، سبحان اللہ کیسا پیارا فرمان ہے، روزے دار کو افطار کے وقت روحانی خوشی بھی ہوتی ہے کہ عبادت ادا ہوئی، رب تعالی راضی ہوا، سینے میں نور، دل میں سرور ہوا، سرور مانے خوشی، اور جسمانی فرحت بھی کہ سخت پیاس کے بعد ٹھنڈا پانی بہت ہی فرحت یعنی لطف اور مزے کا باعث ہے، اور تیز بھوک میں رب تعالی کی روزی بہت لذیذ معلوم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ مرتے وقت بھی بروز قیامت بھی رب تعالی کی مہربانی دیکھ کر روزے دار کو جو خوشی ہوگی وہ تو بیان سے باہر ہے. وہ کریم فرمائے گا کہ دنیا میں جو میں نے کہا وہ تو نے کیا، اب جو تو کہے گا وہ میں کروں گا. اللہ تعالی خیریت سے وہ وقت دکھائے، اللہ کا شکر ہے وہ خود اپنا فرما رہے عاجزی کے الفاظ کہ فقیر حقیر گناہگار، یہ بیان بھی آج 25 رمضان المبارک 1379 سنہ ہجری جمعرات کے دن لکھ رہا ہے. رب تعالی اپنے فضل و کرم اور محبوب معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس قال کو حال بنا دے. کیا بات ہے، یہ جو میں نے قال یا جو کہا اللہ کرے میرے ساتھ ایسا ہی ہو جائے کہ میں اللہ تعالی کا دیدار کروں. اللہ یہ فرمائے مجھ سے کہ تو نے دنیا میں میری مانی، اب میں تیری مانوں. یہ اللہ کا کرم ہے، بس اس کا کرم ہی کرم ہے. تو وہ جو میرے ذہن میں آ رہی تھی اس کی کہ وہ رغبت اس وقت، تو وہ بھی درست تھی. ٹھنڈے ٹھنڈے جام ہوتے ہیں اور دل رغبت کرتا ہے کہ یہ ملے گا افطار کے وقت، یہ بھی ایک خوشی ہے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا تھا؟
آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا تھا. وہ تو قرآن کریم میں قلنا یا نار کونی بردا وسلاماً علی ابراہیم، نمرود نے آگ روشن کی، آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلائی آپ کو اس میں ڈالنے کے لیے. قریب تو اس آگ کے کوئی جا نہیں سکتا تھا، دور سے گوپھن میں رکھ کر، یہ توپ کی ایک صورت تھی جس سے پتھر جنگوں میں پھینکے جاتے تھے، اب تو توپ کے گولے ہوتے ہیں، تو اس میں رکھ کر آپ کو آگ کی طرف انہوں نے اچھال دیا اس گوپھن کے ذریعے. اور اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا و سلامن علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. تو یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر یہ سلامن کا لفظ نہ ہوتا ساتھ سلامتی والی، تو ایسی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس سے ایذا پہنچتی، اور اس حکم پر دنیا کی ساری آگے ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور یہ آگ خصوصاً زیادہ ٹھنڈی ہوئی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد جامع رضا عطاری ہے، میں انڈونیشیا سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر السنت سے یہ سوال تھا کہ غوث کسے کہتے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ کیا غوث صرف ایک ہی تھے جو ہمارے مرشید حضرت عبد القادر جیلانی تھے، یا پھر ان کے علاوہ اور بھی غوث دنیا میں گزرے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غوث یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے، اور ہمارے غوث جو ہے نا، یہ غوث اعظم جو مشہور ہمارے غوث ہیں، یہ غوث اعظم ہیں. ان کو غوث الاغواث بھی کہتے ہیں، غوثوں کے بھی غوث. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی مرحبہ ترک خلافت کے سلے میں اللہ کریم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غوث اعظم کا رتبہ عطا فرمایا. سب سے پہلے غوث اعظم یہ امام حسن مجتبی ڈاکٹر بیدوش مصطفی نواسا رسول خدا یہ ہوئے، جیسا کہ فتح رضویہ جلد 28 صفحہ 392 پر علامہ علی قاری حنفی مکی علیہ رحمت اللہ القبی کے حوالے سے نقل ہے. بے شک مجھے اکابر یعنی بزرگوں سے پہنچا کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بخیال فتنہ و بلا یعنی مسلمانوں میں فساد ختم کرنے کے خیال سے یہ خلافت ترک فرمائی، اللہ پاک نے اس کے بدلے میں ان میں اور ان کی اولاد امجاد میں غوثیت عظمیٰ کا مرتبہ رکھا. پہلے قطب اکبر یعنی غوث اعظم خود حضور سیدنا امام حسن ہوئے، اور اوسط یعنی بیچ میں صرف حضور سیدنا عبد القادر، اور آخر میں حضرت سیدنا امام مہدی ہوں گے. تو یہ غوثیت کبریٰ، غوثیت عظمیٰ، غوث اعظم، باقی دیگر اغواث تو ہے. غوث الاغواث کا لقب غوث پاک کا ہے، یہ بھی اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ دیگر غوث بھی ہے. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. یعنی غوث پاک ایسے، یعنی غوث پاک بارش کے ایسے بادل ہیں کہ سارے پانیوں والے بادل آپ کے پیاسے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. یہ کتابوں سے دیکھ کر یا نیٹ وغیرہ سے سرچ کر کے اس طرح کسی ذریعے سے نہیں، کوئی بتا دے تب بھی جواب نہیں دینا، آپ کو یاد ہو تو ہی جواب دینا ہے. کیا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو جماہی آتی تھی؟ اب جماہی کیا ہے؟ پنجاب والے اوباسی جوائی بھی کہتے ہیں غالباً اس کو، دوسرے جوائی اوباسی یوں کرتے ہیں نا.
یہ جواب کس سے لینا ہے؟
جواب جنہوں نے 25 مدنی قافلے میں سفر کیا ہو، مسلسل ہر مہینے 3 دن سفر کرتے ہوئے 25 مدنی قافلے، جواب آسان ہے ایسوں کے لیے.
جی یہ کس ٹائم بھائی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد کامران، محمد کامران عطاری، باب المدینہ کراچی، مدرسۃ المدینہ، مدرس.
ماشاءاللہ.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض جواب ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع ہی نہیں آتی.
جواب درست ہے.
سبحان اللہ.
سوشل میڈیا پہ سوال آیا ہے, ایک محمد ارشد خان ہیں پوچھ رہے ہیں, باپا جان کیا اعتکاف کی ایک سے زیادہ نیتیں ہو سکتی ہیں؟
اعتکاف میں نیت ہے کہ اعتکاف کا جو بہترین اور بڑا مقصد ہے وہ یہ کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, کہ حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں کہ نماز کے لیے انتظار کرنے والا ایسا ہے جس سے نماز پڑھنے والا. تو یوں فجر پڑی تو اب زہر کا انتظار کی نیت کی کہ مسجد ہی میں رہنا ہے, اس نے زہر کا انتظار کروں گا تو اب یہ ثواب زہر تک کی نماز میں ہے. جیسے اس طرح زہر کے بعد عصر, عصر کے بعد مغرب, علی حضر قیاس, نسی پر قیاس کر کے. تو یہ نیتیں جیسے نمازوں کی نیتیں کی. اچھا اب دوسرے ہوں گے تو ان کے ساتھ میں ایثار کے ساتھ پیش آؤں گا, اگر کسی کی بات ناگوار گزری تو میں درگزر سے کام لوں گا. اس طرح کی نیتیں, بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں اعتکاف میں, اور یہ لکھی بھی ہے اپنی کتاب میں فیضان رمضان میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اشرف علی ہیں پوچھ رہے ہیں, اگر کسی وجہ سے کسی کا رمضان کا روزہ چھوٹ جائے تو اب کیا کیا جائے؟
اگر ارادتاً چھوڑا ہے تو توبہ بھی کرے اور قضا کرے. بلا ارادہ چھوٹا ہے, مثلاً بیماری سے چھوٹا اور شریعت نے اس بیماری کو روزہ ترک کرنے کا عذر قرار دیا, تسلیم کیا, تو اب گناہگار نہیں ہے, لیکن پھر بھی قضا تو اس کو کرنی ہے, ایک روزہ قضا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد رمضان اتاری ہیں پوچھ رہے ہیں, اگر روتے ہوئے کسی کے آنسو منہ میں چلے جائیں تو کیا حکم ہے؟
اگر پورے منہ میں نمکینی محسوس ہوئی, پورے منہ میں اس کے نمکینی محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, یہ لکھا ہے بہار شریعت میں. منہ میں نمکینی محسوس, ہاں ایک دو قطرہ, ایک آدھ قطرہ چلا گیا, ایک آدھ کا مطلب ایک دو, تو ایک دو قطرے یا ایک آدھ قطرہ چلا گیا تو کچھ نہیں. اگر زیادہ آنسو گئے کہ منہ پورا نمکین ہو گیا تو اب روزہ ٹوٹ گیا. صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا کوئی اسلامی بہن اپنے سر کے بال بیچ سکتی ہے؟
نہیں, نہ اسلامی بہن بیچ سکتی ہے, نہ اسلامی بھائی بیچ سکتا ہے.
نماز تراوی 4 یا 10 رکعت کر کے ادا کر سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں.
یعنی ایک سلام کے ساتھ
لگتا یہی ہے.
ہاں پڑھ تو سکتے ہیں, لیکن اب صحیح طریقہ یہی کہ دو دو پڑھے, 10 میں تو مکروہ ہو جائے گا. یعنی رات کو 8 سے زیادہ نہ ہو اور دن کو 4 سے زیادہ نہ ہو ایک سلام کے ساتھ. تو یوں مطلب وہ قرات کا مرتکب ہوگا, تراوی یعنی یوں کہنا تراوی کی سنت ادا ہو جائے گی, لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے.
شاہد ضیاء ہیں, رمضان المبارک میں بوقت افطار پکوڑے سموسے شربت وغیرہ کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ افطار کے دسترخوان پر اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں تو افطار نامکمل سمجھی جاتی ہے. کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
یہ ماہ وسعت رزق ہے, روزی بڑھ جاتی ہے. مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ غریب بھی رمضان میں وہ نعمتیں کھا لیتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں کھا سکتے. اب یہ خدا بہتر جانے کہ کباب سموسے کا دور کب سے شروع ہوا, اس کی تو کوئی تاریخ پتا نہیں ہے. اب بھی دنیا میں ہر جگہ کباب سموسے ہی ہوں یہ ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے اور عمدہ چیزیں رکھتے ہوں. یہ ہے کہ ہر جگہ دنیا میں افطار کے وقت عمدہ چیزیں شاید کھانے کا رواج ہے.
کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے.
جی جی
افطار کے وقت.
وہ ایک عرب نے کہا تھا مجھے, وہاں جانا ہوا تھا, کہ ہمارے یہاں سارا سال ون ڈش ہوتی ہے اور اس میں رمضان میں کئی ڈشیں. ان کا اپنا کلچر ہوگا, اللہ بہتر جانے.
یہ سوشل میڈیا پہ واپس سوال آیا ہے لائیو میں, مسجد میں صفوں میں بیٹھ کر قرآن پاک سے تلاوت کریں تو اگلی صفوں میں بیٹھنے والوں کو پیٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو کیا یہ بے ادبی نہیں؟
ہمارا عرف تو یہی ہے, بے ادبی تو ہے جبکہ وہ قرآن کریم کو پیٹ رہی ہو. اب پیٹ تو ہو رہی ہوتی ہے کہ آگے سب بنی ہوئی ہے, لوگ پیٹ کر کے بیٹھے ہیں, پیچھے یہ قرآن شریف کھول کے اس کے عین پیچھے بیٹھا ہوا ہے, تو پیٹ ہو رہی ہے تو بے ادبی ہے. کیا حل اس کا؟ کیا مسجد کریم میں تو بہت ہوتا ہی ہے, بچ بھی نہیں سکتا آدمی, تلاوت کرے کیسے؟
دوسری جگہ رخ بدل کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ, رخ دوسری طرف کر لیتے ہیں, لیکن یہاں بھی ظاہر کے بازو کا سامنے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے بندہ, اس میں مشکل پیش آ جاتی ہے. اب جہاں بے ادبی سمجھا جائے گا وہاں تو بچنا ہوگا کہ اس سے بچے.
تلاوت فرض و واجب بھی نہیں ہے,
کسی ایسی جگہ جا
بے ادبی کی جائے,
کسی ایسی جگہ جا کر ہی بیٹھے کہ جہاں تنفیر نہ ہو اور بے ادبی بھی نہ ہو.
مگر وہاں عرف حرمین طیبین میں اس کا عرف ہے, بالکل پیٹ کے پیچھے لے کے بیٹھے ہوتے, اس عرف کی وجہ سے ہو سکتا ہے رعایت ملتی ہو. ہمارے یہاں تو پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے پیٹ کرنے کا. وہ مختلف قومیں آتی ہیں دنیا کی, تو وہ تو ادب آداب کو اتنا سمجھتے بھی نہیں ہوتے, بس بےچاروں کو سوچا نہیں پڑتا, جو سمجھ میں آتے کر رہے ہوتے.
لیکن اپنے طور پہ جو جتنا بچنا اس کے لیے راہ, جو سلامتی کی راہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ادب کی راہ کو اختیار کریں.
اولا میں شبیر اتاری شہوپورہ وارسی کبھی نسل پور بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ پرندوں کا کاروبار کرتے ہیں وہ زکوٰۃ کس قسم کے کاروبار پر دیں؟ نمبر ایک, جو لوگ گھروں میں پالتے ہیں اور ان کے بچے جب ہو جاتے ہیں ان کی پروڈکشن بیچتے ان پر زکوٰۃ دے, یا جو لوگ خرید کر بیچ دیتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہوگی؟
یہ ہے کہ اگر تو وہ پرندے فارمنگ کے لیے خریدے گئے ہیں, اگر تو ہیں اس لیے کہ اس کو بیچنے کے لیے نہیں خریدا ہوا, فارمنگ کے لیے خریدا ہوا ہے کہ اس سے بچے ہوں گے اور اس میں جو ہے وہ انڈے وغیرہ ہوں گے, وہ جب آئیں گے تو ان کو بیچے گا, تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے ان پرندوں کے اوپر. یہ دارالفتاح سنت کا جو فتاوی زکوٰۃ ہے, احکام زکوٰۃ, اس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. لیکن اگر وہ فارمنگ کی جو صورت ہوتی ہے اس طریقے سے ہے جیسے مرغیاں خریدتے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ بچے اور جو ہے وہ چوزے وغیرہ اس سے جو نکلیں گے انڈے وغیرہ, تو اس میں مرغیاں رکھی رہتی ہیں بوڑھی ہو جاتی ہیں تو اس کو بیچ ڈالتے ہیں, وہ نہ مرغیوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ ان بچوں جو انڈے ہوتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اب یہاں پر اگر اسی طرح کی صورت ہے تو پھر ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے.
مرغیوں پر جبکہ اس لیے لی ہے کہ اس کے ذریعے انڈے بچے حاصل کر کے انڈے بچوں کو بیچوں گا تو انڈے بچے زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوں گے, خود مرغیاں نہیں ہوں گی.
وہ بھی نہیں ہوں گے.
اچھا
وہ نہیں ہوں گے.
اچھا دونوں ہی نہیں ہوں.
جی
ایک سوال آیا پاپا, اسلامی بہن نے معلوم کیا ہے کہ ان کے تمام دانت اور ڈاڑیں پچھلے 3 سالوں سے فکس ہیں, یعنی ان کی اصل دانت اور ڈاڑ نہیں ہے, اور اب 3 سال بعد ان کی وہ نقلی ڈاڑیں اور دانت بھی ہل رہے ہیں, اور صبح جب سو کر اٹھتی ہیں تو ایک کلی لازمی خون والی ہوتی ہے جس میں تھوک پر خون کا غلبہ ہوتا ہے, اور بہت بہت کوشش کے باوجود خون حلق میں بھی چلا جاتا ہے جس کا ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے. اب روزے میں اسلامی بہن اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہیں کہ حلق میں نہ جائے, لیکن سو کر اٹھنے کے بعد خون کی کلی کی مقدار منہ میں سے نکلتا ہے, یعنی خون کلی کی مقدار میں منہ سے نکلتا ہے, اور بچنے کی اشد کوشش کے باوجود حلق میں بھی چلا جاتا ہے. روزے کی صحت کا حکم فرمائے.
روزہ تو ٹوٹے گا, اس کا علاج کیا جائے، ڈینٹسٹ سے رجوع کیا جائے، یہ پوری بتی سی ہو سکتا ہے نکالنی پڑے کیونکہ اندر زخم ہو گئے ہوں گے، اس کا اس طرح باقی رکھنا ان دانتوں کو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ اندر زخم سڑ سڑ کر کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، اس کا تو فوری علاج بھی ہونا چاہیے. اللہ بیچاری کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے.
آمین. مسجد میں کسی نے اپنی مصیبت بیان کی اور مدد کی آواز لگا کر مسجد سے باہر جا کر کھڑا ہو گیا، اب وہ مسجد سے باہر ہے تو اسے کچھ دے سکتے ہیں یا یہ ابھی بھی مسجد کا سائل سمجھا جائے گا؟
اس کو کیونکہ اس نے مسجد میں سوال کر کے یہ مسئلہ کھڑا کیا اپنے لیے، تو باہر نکلے پھر بھی اس کو نہیں دیں گے. ہاں کسی دینی مدرسے کے لیے سوال کیا اس کو دینے میں حرج نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے جو سوال کرتے ہیں نا جس کو بھیک مانگنا بولتے تو یہ اس کو نہ دیا جائے. اور اس میں بھی اسٹائلش ہوتے، یہ ایسی جگہ ہوا ہوگا جہاں لوگ مسائل جانتے ہوں گے یا امام صاحب نے اعلان کیا ہوگا یا کچھ ایسا ہوا ہوگا، ان کو اس کو ہو سکتا ہے آئیڈیا ہی ہو، اعلان کر دو باہر کھڑے ہو جاؤ، اللہ بہتر جانے.
میاں بعض لوگ جو کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح، اب ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے؟ یعنی جیسے کھڑے ہو گئے اعلان کرنا شروع کر دیا تو اب کیا کریں؟
جو قدرت رکھتا ہو اس بات کی کہ اس کو خاموش کرا دے تو اس کو کرانا ہوگا خاموش، کیونکہ مسجد میں مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہے.
اس میں یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ ہمارے بعض نمازی حضرات، بعض بزرگ نمازی حضرات، یہ پھر مطلب بہت اونچا اونچا بول کر بھی خاموش کروا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا، تو اب اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟
سبحان اللہ. ہاں وہ حکمت عملی سے اس کو روک دیا جائے، رہے شور کی صورت نہ بنے، بھائی صاحب بیٹھ جائیے نارملی، جیسے کہا نہیں نہیں مسجد میں سوال کرنا جائز نہیں ہے، بیٹھ جائیے.
وہ اتنے بھائی صاحب ہوتے ہیں کہ ان کو پیار سے جب بولا جا رہا ہوتا ہے نا کہ حضرت بیٹھنا بیٹھ جائیں یا باہر چلے جائیں اجازت نہیں ہے، تو وہ توجہ کرتے ہی نہیں. وہ جب وہ کاکا کوالٹی بولتی ہے نا زور سے کہ بھائی نیچے جا، سنا نہیں امام صاحب نے کیا بولا ہے، تو ہی اس کو سمجھ آتی ہے، پھر وہ جاتا ہے نیچے.
مگر یہ اس طرح سختی کرنے سے ہو سکتا ہے اس کے بھی ہم ہی پیدا ہو جائیں، یہ بھی ہوتا ہوگا کہ بےچارا دکھیا رہا ہے، آپ پر مصیبت آئے گی تو پتا چلے گا، یوں بھی ہوتا ہوگا. مسجد ہی بھیک مانگنے کے لیے مصیبت زدوں کے لیے تو نہیں ہے نا، سارے مصیبت زدے. اچھا مصیبتیں بھی رمضان میں آتی ہیں، یہ اور مقرر ہوتے ہی اچھے خاصے جو مصیبت زدہ ہو اس کی تو آواز نہیں نکلے گی، زبان بات میں کھلے گی آنسو پہلے ٹپکیں گے. تو یہ تو بولنے میں ماسٹر ہوتے ہیں اور بڑا پھٹا پھٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ ترکیب کے ساتھ نپے تلیں گے جملے ہوتے ہیں یہ بول رہے ہوتے ہیں، یہ تو ماہر ہوتے ہیں. ہاں بحث بھی کوئی کرے تو پہنچ جائے اس سے. تو یہ رمضان شریف میں ایسا کرتے ہیں لوگ، ان کو تو بالکل پروفیشنل ہوتے نہ دیا جائے. اور کوئی بھی اگر کوئی حقدار بھی ہے مسجد میں سوال کرتا ہے اپنے لیے تو اس کو نہ دیا جائے، منع ہے کہ ایک روپیہ دے دیا تو باہر نکل کر 70 روپے اور خیرات کرے، تب کفارے میں باہر شریف میں ہی لکھا ہے، ایک پیسہ دیا تو 70 پیسے اور دے، انہیں کفارے میں دے دے، یہ اسی کو نہیں ہے، خیرات کر دے.
زیشان راشد ہیں، انہوں نے مدنی چینل کے پیج فیس بک پیج پر میسج کیا ہے لائیو میں، قرآن میں 14 سجدوں کی وجہ کیا ہے اور انہی مقام پر سجدہ کیوں کیا جاتا ہے؟
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا یہ سبب سجدہ، اور یہ حنفیوں کے نزدیک 14 سجدے، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 15 سجدے.
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ ہے، اگر کوئی مجھ سے بدتمیزی کرے اور میں اسے کچھ نہ کہہ پاؤں اور اس کی بات میں اپنی ساس یا نن سے کہوں تو کیا یہ غیبت ہوگی؟
جیسی بات، اب بات کیا کہی، برائی کرنے کے ارادے سے کہا یا شکایت کی اپنی فریاد کی کہ مجھ پر یہ ظلم کیا گیا، آپ میری مدد کریں. اب صورتیں بنے گی کہ کب بنے گی، کب جائز بنے گی؟
غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں غیبت کی 12 جائز صورتیں امیل سنت نے اسے تحریر فرمایا ہے، اور بعض جگہوں پر بڑی تفصیل بھی آپ نے تحریر فرمائی ہے، اسے بھی دیکھا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلا.
الحمدللہ آج سے 2 مہینے پہلے باب المدینہ کراچی آنے کا شرف حاصل ہوا. الحمدللہ آپ سے ملاقات ہوئی اور بہت وہاں پہ 4-5 دن ہم نے گزارے. الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور جب سے میں واپس آیا ہوں الحمدللہ مدنی چینل روزانہ دیکھ رہا ہوں، ہفتہ وار اجتماع میں بھی جا رہا ہوں الحمدللہ، اور مدنی مذاکرات بھی دیکھتا ہوں. اور جب سے واپس آیا ہوں الحمدللہ فضان سنت سے درس بھی دے رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے ہمارے لیے بہت سی دعا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. اور الحمدللہ ہم نے فضان رمضان سے بھی درس شروع کیا ہوا ہے. دعا فرمائیے، اللہ تعالی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ ربینا آمین
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو 4-5 دن والے کا یہ حال ہے، تو یہ تو ایک ایک ماہ کے لیے احتکاف کے لیے تشریف لائے پورے مہینے کے لیے، ان کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ کے لیے اس میں مدنی پھول بھی تو ہے نا. آپ نے بھی سب نے بس اپنے اپنے شہر اپنے اپنے ملک جا کر نیکی کی دعوت کی دھوئے مچا دینی ہے، ہر طرف سنتوں کے پھول کھلانے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
لگیا تار محمد ارشد اتاری نواب شاہ سے. پیارے مرشد کریم سے سوال عرض ہے کہ جیسے آپ نے ہر ہفتہ ایک رسالہ پڑھنے کا ذہن دیا ہے، تو الحمدللہ عز و جل کچھ عرصے سے معمول ہے اور انتظار رہتا ہے کہ اگلے ہفتے آپ کس رسالے کا اعلان ارشاد فرمائیں گے. میں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اس کی کارکردگی کس طرح آسان طریقے سے آپ تک پہنچائی جائے.
یہ تو جو ذمہ داران ہوتے ہیں نا، جیسے ذیلی سطح کا ذمہ دار ہے تو اس کے جو ماتحت ہیں ان کو دے یا آگے بڑھائے، اس طرح مطلب وہ پاکستان انتظامی کابینہ تک یہ پہنچتی ہوگی نا کارکردگی، ایک سسٹم بنا ہوا ہے، پھر وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ کو ہفتہ وار رسالہ پڑھنے کا جذبہ مرحبا، کہ آپ کو انتظار رہتا ہے. اس ہفتے کو جو رسالہ آنے والا ہے وہ تو آ گیا نا، اس کا تو پڑھنے والوں نے پڑھ بھی لیا ہوگا. کباب سموسا کسی نے پڑھ لیا رسالہ؟ شرما ہی نہیں نا، اگر پڑھ لیا تو ہاں بولے. ایک ایک ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی نے لبیک کہا پیچھے، یہ سب کو پتا بھی نہیں چلا ہونا. 11 صفحے اونلی 11 پیج، اس کا نام ہے کباب سموسے کے نقصانات. اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ کے نقصانات الفاظ نہیں ہونے چاہیے، صرف کباب سموسہ ہوگا نا تو یہ کھول کے پڑے گی کہ شاید اس میں کوئی کباب سموسے بنانے کے طریقے لکھے ہوں. پہلے سے فیصلہ ہو گیا نقصانات، اس کو کیا پڑھنا تھا؟ اپنے کھانے سے باز تو رہ نہیں سکتے نفس. آئندہ جب چھپے نا تو اس کے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر دینا، ہر ہی نہیں ہے کہ ہاں کہ نقصانات، تو آئندہ نسلوں کو فائدہ دے گا ان شاء اللہ. کباب سموسے، اس طرح پان گٹکے کے نقصانات، یہ کے نقصانات اس میں سے بھی مائنس کرنا چاہیے. پان گٹکا حکمت عملی. اس میں ایک لینگویج ہے، کباب سموسے اوپر دیے ہوئے، پھر وہ ڈاکٹر کا اسٹیتھوسکوپ بنا ہوا ہے، پھر دوائیں بنی ہوئی ہیں کیپسولز، پھر یہ جرادہ رکھا ہوا ہے کہ کباب سموسے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر دوائیں دے گا، آخرکار جنازے کی ڈولی میں آپ کو لٹا دیا جائے گا اگر باز نہیں آئے تو. میں پڑھیں گے انشاءاللہ. صرف 11 پیج 11 pages اونلی. وہ یہ ہے ان سیزن, سیزن پک پڑھیں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا. کباب سموسوں کے علاوہ بھی بہت ساری معلومات ان 11 pages میں آپ کو ملے گی. صلو علی الحبیب.
زیرا قطاری فرام لیسٹر ہنفی کابینہ ان یو کے. فوڈ کلچر از ویری پریولنٹ ان دس ڈے اینڈ ایج, اینڈ وین دا منتھ آف رمضان کمز پیپل سی دس ایز این اپرچونٹی ٹو فیسٹ آن نمبر آف ڈفرنٹ ٹیسٹی ڈشز. وی سی اراؤنڈ اس دیٹ مینی آف اور فرینڈز ول آرگنائز افطار پارٹیز ایٹ ریسٹورانٹس اور ہوٹلز, and very proudly share the pictures of these parties on social media. But unfortunately, it is very sad to say that many of these individuals will actually miss their Maghrib Salah altogether, or they may miss Jamaat Namaz when it is wajib for them. My dear Baba Jan, kindly give your Madni Pearls regarding this situation. And in the end, I would like to request for Dua-e Maghfirat of a sister of my Dadi Jan, who sadly passed away yesterday in Pakistan.
Translation.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amir Ahle Sunnat ki bargah mein Dr. Zirak Leicester UK se ye sawal arz kar rahe the. آج کے معاشرے کی ایک قسم کی عکاسی بیان کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں فوڈ کلچر بہت عام ہو چکا ہے, اور جب رمضان شریف کی آمد آمد ہوتی ہے تو ایک قسم کا ہمیں ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ ہم نئی نئی ڈشز ٹرائی کریں اور نئے نئے پکوان ہم بنائیں. اور اکثر اوقات آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ افطار پارٹیز کا ہم بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں, ریسٹورینٹس میں ہم دعوتیں دیتے ہیں, ہوٹلز میں ہم دعوتیں دیتے ہیں جس کے اندر افطار پارٹیز کے نام پر, اور پھر اس کی تصویریں ہم بہت ہی یہ کہ فخر سے سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ کرتے ہیں. تو اس سب میں کیا ہوتا ہے, بعض اوقات نماز مغرب قضا ہو جاتی ہے, اس کا نمازوں کا ہمیں خیال نہیں رہتا, جماعت ہماری قضا ہو جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے ہمارے ڈاکٹر صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں, اور اپنے سوال کے آخر میں انہوں نے عرض بھی کیا آپ کی بارگاہ میں کہ چند دن قبل ان کی دادی جان کی بہن کا انتقال پاکستان میں ہو گیا, تو ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت فرما دیجیے.
افطار پارٹیاں تو ذرا ہر جگہ ہوتی ہیں, اور اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نعمتیں کھائی جائیں اللہ تعالی کی, نماز بھی باجماعت مسجد میں جا کر ادا کر لی جائے جبکہ مسجد قریب ہو اور کوئی شرعی عذر نہ ہو, وہاں جماعت قائم کر لی جائے اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو. تو یہ یوں افطار پارٹی جائز ہے, بھلے 100 ڈشیں ہوں اس میں اور جائز ڈشیں ہوں. ذرا افطار پارٹی میں جائز ڈشیں ہی, اب تک تو کوئی شراب اور یہ تو سنا نہیں کہ افطار پارٹی میں کوئی رکھتا ہو. تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, بندے کھائیں اس کا شکر ادا کریں, ان میں ضائع نہ ہو کوئی چیز, پھینکی نہ جائے, فخر و تفاخر کے لیے نہ ہو, انہیں جتانے کے لیے, دوسروں پر امپریشن ڈالنے کے لیے کہ میں نے ایسا کیا تو میں نے ایسا کیا, فخر و تفاخر جتانا یہ بری باتیں ہیں. اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ میں مسلمانوں کی دل جوئی کروں گا, اچھا کھانا کھلا کر اچھی ڈشیں پیش کر کے, دل جوئی تو ہوتی ہے اس میں, لوگ خوش تو ہوتے ہیں, تو مسلمانوں کو خوش کرنا یہ ثواب کا کام ہے. تو یہ صورتیں تو ہیں. اب وہی کہ اس میں اس کو مووی بنا کر اس کی وائرل کرنا, اس میں دیکھا جائے گا کہ نیت کیا ہے اس کی. نیت وہ شو بازی ہے اگر, تو وہ جیسی اس کی نیت ہے ویسی اس کی مراد ہے. تہدی سے نعمت کے لیے تو اب بہت مشکل لیا ہوں, شاید بن نہیں پاتی نیت کہ اس کی مووی بنا کر کلپ جو ہے بندہ تحدیث نعمت اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے اس کو وائرل کرے. یہ ہے تھوڑا اس نیت کا بننا دشوار نظر آ رہا ہے. بس وہ حب چاہ اور میمے اور واوا کا امکان زیادہ ہے جو ایسا اس کو کلپ کو چلاتے. بہرحال انما الاعمال بالنیات. نماز کی پابندی ضروری ہے, کھانے والوں کو بھی حرص سے بچنا ضروری ہے. آج جو تاثرات چلے ان میں اسلامی بھائی نے تاثرات اپنے دیے کہ میں پہلے دن میں کھانے کو میں نے ڈٹ کے کھایا, خوب کھایا, تو پھر میں سست پڑ گیا. اگر یہاں تو ہم سست پڑ جاتے ہیں. پھر دوسرا دن آیا تو میں نے کھانے میں احتیاط کی تو پھر چست ہو گیا. ویر نے کہا کہ میرے ساتھ اور بھی ہیں اس طرح کم کھانے والے کہ ہم کم کھائیں تاکہ عبادت میں ہم لذت حاصل کر سکیں, نمازیں پڑھ سکیں, ورنہ سستی چڑھتی ہے زیادہ کھانے سے. تو یوں مطلب جو بھی افطار پارٹیوں میں جاتے ہیں ان کو بھی اپنے پیٹ پر رحم کرنا چاہیے اور وہی چیز کھائیے. چیزیں کئی طرح کی ہوتی ہیں جو صحت کے لیے موافق ہو, جس کو ہضم کر سکے اور اتنی مقدار میں ہو کہ جو آپ کو بیمار نہ کر دے, پھر اس کے الگ مسائل ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی محمد. سوال یہ ہے, کہتے ہیں میری عمر 16 سال ہے اور مجھے ٹی بی کا مرض کی وجہ سے میرے منہ سے خون آتا ہے, تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
اللہ پاک شفا عطا فرمائے, اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے. بیٹے ہمت رکھے, مالک کی مرضی. اور ٹی بی کا تو بہرحال علاج ہو جاتا ہے, لا علاج مرض ڈاکٹروں کے نزدیک بھی نہیں ہے یہ. اور اگر روزے کی حالت میں خون نکل آتا ہے اور حلق سے نیچے نہیں جاتا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. حلق میں ذائقہ محسوس ہوگا خون کا روزے کی حالت میں, روزہ بھی یاد ہے, تو اس صورت میں روزہ اس سے ٹوٹے گا. اللہ پر رحم کرے بیٹے, صبر ہمت سے کام لے اور برابر علاج کرے. جو پرہیزی آپ کو بتائی جائے وہ بھی کرے تو اللہ کرے گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ جوان میں قوت مدافعت بوڑھوں کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے, اصولاً تو ڈیفینسو پاورز جو ہوتے. انشاءاللہ آپ جلدی کور کر لیں گے انشاءاللہ. اور خون جو ہے وہ تھوک سے غالب ہو, تھوک پر غالب آ جائے, تھوک کو لال کر دے, ایسا خون نکلتا ہے اور حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے. آپ تو ذائقہ محسوس ہو یا نہ ہو, اگر تھوڑا سا بھی اتر گیا تو روزہ ٹوٹے گا.
اگر تھوک کے برابر ہے خون یا زیادہ ہے تو ذائقہ محسوس ہونے کی شرط نہیں ہے, اسی روزہ ٹوٹ جائے گا. کم ہے تو پھر جو ہے وہ شرط ہے کہ ذائقہ محسوس ہوگا تو ٹوٹے گا.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا پہ بلال عاشق بھائی پوچھ رہے ہیں, عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا فرق ہے؟
آج کل عشق مجازی تو جس کو بولتے یہ تقریباً سمجھتے ہوتے ہیں. عشق مجازی کس کو بولتے ہیں؟ شاید اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. راہ عشق حقیقی اللہ اور رسول سے سچا عشق ہو, یہ عشق حقیقی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ سے اگر سچا عشق ہے, مگر عشق حقیقی کی اصطلاح یہ بھولی نہیں جاتی, ماں باپ سے محبت. وہ عشق مجازی تو ایک اصطلاح بنی ہوئی ہے, وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا. وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتے جو رنج و مصیبت سے دوچار نہیں ہوتے. کیسی رنج و مصیبت آئے, غم آئے, صدمے آئے, مصیبتیں آئیں, مگر وہ صبر صبر اور صبر کرے اللہ کی رضا کے لیے, تو عشق حقیقی کی لذت اسی کو ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
My question to Amir al-Sunnat is that if someone is severely ill in the month of Ramadan, can he pay fidya for the fast or will he have to do something else?
اسلام بھائی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اسلامی بھائی بیمار ہیں تو کیا وہ روزے کی جگہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں؟
کیسا ہی بیمار ہو اس کا فدیہ ادا نہیں کر سکتا. اگر روزہ نہ رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ ایسا بیمار ہے تو ابھی نہ رکھے, بعد میں صحت کے بعد روزہ رکھ لے. وہ جو شیخ فانی کے اپنے مسائل, ایسا بوڑھا کہ جو مطلب نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے نہ اس کی ایسی کنڈیشن ہے کہ آئندہ یہ روزہ رکھ پائے گا, وہ شیخ فانی کہلاتا ہے. اس کے مسائل ہیں فدیے کے, اور فدیے میں پھر بھی یہ ہے کہ اگر فدیے دے دیے اس نے اور بعد میں صحت مل گئی, اس کو ہمت آ گئی, طاقت آ گئی, روزہ رکھ سکتا ہے, تو اب روزہ قضا کرنا ہوگا, روزے قضا کرنے ہوں گے. فدیہ جو تھا وہ صدقہ نفل ہو گیا. گرمی میں روزے رکھ سکتا ہے, نہیں رکھ سکتا سردیوں میں رکھ سکتا ہے, ایسا ہے تو پھر سردیوں میں رکھے. اس شیخ فانی کے لیے بھی یہ, بوڑھے کے لیے بھی. تو یوں جوان بیمار ہو گیا تو اس کے لیے اس طرح کا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
My name is Muhammad Azim from Birmingham, UK, in Jamiat al-Madinah. My question to Baba Jan is, how do you gain love for Ramadan the way you have? Jazakallah khair.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں برمنگم یو کے سے اسلام بھائی یہ سوال عرض کر رہے ہیں کہ رمضان شریف کا عشق جیسا آپ کو ہے ویسا کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟
پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ مجھے ہے یا نہیں, ہے تو کیسا ہے, اچھا پھر میں کیسے بتاؤں ہے یا نہیں. رمضان شریف سے محبت تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے, تھوڑی بہت تھوڑی بہت, کسی کو تھوڑی, کسی کو زیادہ, کسی کو بہت زیادہ, اپنا اپنا حصہ ہے, اللہ جی عطا کر دے. تو اس کے فضائل پر بندہ غور کرے, رمضان کے فضائل کتنے ہیں. فضائل میں نہیں سمجھ آتی تو اس کے فوائد, اس کے جو پروفٹ ہے وہ کتنا پروفٹ ہے اس میں, کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا 70 گنا, پھر ہر گھڑی رحمت بھری. اب آج شب جمعہ ہے, ہر گھڑی میں 10-10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد ہوتے ہیں, مغفرتیں ہوتی ہیں. تو یہ شب جمعہ اور روزے جمعہ, یہ کل غروب آفتاب تک اس کی یہ اسپیشل اس کا پروفٹ ہے. تو اب ایسا پیارا مہینہ جو ایسی ایسی برکتیں دے, پھر رونقیں دیکھو. ہم اگر سونے کا ڈھیر بھی کر دیں نا تو سارا مہینہ اس قوم کو بٹھا نہیں سکتے کہ یہاں یہ اس طرح تہجد پڑھے اور ہر تاک رات میں صلاۃ و تسبیح کی جماعتیں کریں اور دو دو ڈھائی ڈھائی بجے تک رات کو مدنی مذاکرے میں بیٹھے رہتے ہیں, اور ڈیلی ہو رہا ہے دو دو مدنی مذاکرے, پھر فجر کے بعد بھی بیٹھے ہوتے ہیں, او بیان ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ رونقیں, صحیح بولتا ہوں کہ ہم ڈالر اور پاؤنڈ کی برسات بھی کرتے نا, یہ رونقیں حریصوں کی تو ہو جائے گی رونقیں, لیکن جو یہ اللہ کی محبت میں اس کے پیارے حبیب کے عشق میں جو بیٹھے ہوئے نا, یہ مناظر نہیں مل سکتے یہ رمضان شریف ہی میں. پھر سحری اور افطار کے جو پرکیف مناظر ہوتے ہیں. اب سحری کے وقت مسلمانوں کے گھروں میں چہل پہل ہو جاتی ہے, اٹھ اٹھ کے کوئی تہجد پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن کریم لے کر تلاوت کر رہا ہے, کوئی بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے, امی کھانا پکا رہی ہے, اور کیسے چہل پہل ہوتی ہے. اور رمضان شریف کے علاوہ رات کو اس ٹائم پر سناٹے ہوتے ہیں, گلیوں میں چہل پہل, جو مسلمانوں کے محلے ہیں ان میں سحری کے وقت چہل پہل ہو جاتی ہے. پھر مسجدوں کیسی بھر جاتی ہے نمازیوں سے. فجر جس کے لیے لوگ اٹھتے نہیں ہیں, فجر کی ایک صف جہاں نہیں بھرتی تھی, وہاں فجر میں رمضان میں پوری پوری مسجد بھر جاتی ہے. کتنی رونقیں, کتنی, یعنی کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے, اتنی رونقیں رمضانوں میں ماشاءاللہ پائی جاتی ہے. اب ایسا پیارا مہینہ جو مغفرت کروائے، جہنم سے آزادی کی مطلب ہم کو سرٹیفکیٹ دلائے، اب ایسا پیارا مہینہ اس سے محبت نہ ہونا یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. تو اس طرح کے تصور ہم بنائیں گے نا تو ہم کو مطلب اس سے رمضان شریف سے محبت میں اضافہ ہوگا، اور اس کے جانے کا غم تو واقعی ایسا ہے کہ جس پر گزرے نا اس کو پتا چلے کہ کیسا غم ہوتا. اب دیکھو آدھا رمضان گزر گیا، اب پتہ نہیں آئندہ سال ملے گا نہیں ملے گا.
Yeah. اللہ سوال چلائیے.
My name is Umar and I'm speaking from Birmingham, UK. My question was, how do you increase your ruhaniyat in the Ramadan?
میرے لیے سنت کی بارگاہ میں برمنگم یو کے سے اسلامی سوال کر رہے ہیں کہ رمضان شریف میں اپنی روحانیت کیسے بڑھا سکتے ہیں.
جتنا اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں گے, اخلاص کے ساتھ عبادت کریں گے, روزے کما حق کو ہو اس کے آداب کے ساتھ, پورے آداب کے ساتھ رکھیں گے, تیرا نماز تراوی تلاوت وغیرہ وغیرہ, تو انشاءاللہ روحانیت بھی بڑھتی چلی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
I'm a resident in Jamiat al-Madinah in Birmingham and my question was, in your blessed quote that as you've changed the imamah into different colors as it is sunnah and the clothing, I just wanted to ask, if you wear both the same imamah and the clothes both the same color, what intention should we make?
جامعت المدینہ برمنگم سے یہ اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہے ہیں کہ جیسے امامہ شریف کے رنگ ہم نے توسیع کی, اسی طریقے سے اگر ہم ایک ہی رنگ کا امامہ شریف اور کپڑے پہنے تو اس میں کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں؟
جب جب امامہ باندھے وہ اسی طرح کا لباس بھی ہو, غالباً یہ کہنا چاہتے
جی اسی رنگ کا.
اب اگر اس رنگ کو اس میں قباحت نہ ہو, جیسے بہت چمکیلا ہو, یہ عورتوں کے رنگ ہوتے ہیں بہت چمکیلے بھی بعض پہن لیتے ہیں, تو یہ شوخ کہلاتا ہے, تو یہ منع ہے. جو نارمل جیسے رنگ ہے, اب میں نے جو یہ کریم کلر کا یہ بحرین لالن بحرین سے حاجی عمران لائے تھے, کسی اسلام بھائی نے دیا تھا, تو یہ میں اس پر اسی رنگ کا امامہ باندھوں, یہ نا شرعاً تو جائز ہے جبکہ کوئی اور قباحت اس میں نہ ہو.
صلو علی الحبیب,
ہم تو حرج تو نہیں ہے میچنگ کریں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
نیت وہ کہ اب اس میں نیت بری بھی, کیا بری نیت کرے گا, امامہ باندھے گا سفید لباس پہنے گا, سفید امامہ باندھے گا, یا ہاں گلابی جیسے میں نے امامہ باندھا ہے. اب گلابی لباس پہنے گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی بات بنے اور انگلی اٹھے, تو ایسی میچنگ ہو کہ جس پر انگلی نہ اٹھے لوگوں کی, عجیب سا لگے. داریدار سرخ داریدار ہے تو مطلب چادر بھی ثابت تو ہے لباس, لیکن اب موجودہ عرف دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کا لباس پہننا کہ جس سے لوگ باتیں بنائیں, کانوں کو بری لگے باتیں, ان سے بچنا چاہیے. تو جیسے سفید پر سفید امامہ, اس پر کوئی کچھ نہیں بولے گا. کالا لباس ہوگا جیسے اور کالا امامہ ہوگا بالکل سیاہ, اس پر لوگ ذرا غور سے دیکھیں گے کہ یار کیا پہنا اس نے. یوں موقع موقع سے یہ دیکھنا ہوگا آپ کو. نوجوان اتنا سوچتے نہیں ہے ویسے, وہ بےچارے وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. تو میں قصدن بچتا ہوں, میں صحیح ہوتا تو کہ جیسے اس پر میں نے گلابی کا انتخاب کیا کہ میں ایک جیسا پہنوں گا نا, تو میں چلو میں نے جو پہنا وہ اگرچہ معیوب نہیں ہوگا مگر ایک جیسا پہننے کا پھر وہ یہ میٹھی میٹھی ادا جو ہے نا یہ بھا جائے گی, پھر یہ کچھ کا کچھ کر ڈالیں گے اور میرے کھاتے میں ڈال دیں گے کہ ایک جیسا پہننا تو یوں تو یوں. تو یہ اس لیے کس لباس میں ایک جیسا میچنگ ہو کس میں نہ ہو اتنی سمجھ ہونی چاہیے. عمر کے حساب سے بھی لباس ہونا چاہیے کہ کس عمر میں کیسا لباس ہو سمجھ ہونی چاہیے. بڑی عمر میں عام طور پر ڈارک نہیں پہنا جاتا, اندازہ یہ ہے میرا, وہ جیسے کھلا رنگ ہوتا ہے. اب نوجوان ہوتے وہ ڈارک بھی پہنتے ہیں, ڈارک کو کھلے رنگ میں تو کوئی شریعت میں کوئی ممانعت ہر کپڑے میں نہیں ہے, لیکن جہاں ممانعت ہے وہاں بچے جیسے وہ چمکدار بھڑکیلا شوخ رنگ, اس سے بچنا چاہیے, منع ہے. ناجائز یہ بھی نہیں ہے, منع ہے. لباس شہرت وہ ناجائز ہے. اب لباس شہرت یہ ہوتا ہے کہ جس میں مطلب نے ایسا عجیب و غریب ہولیا بنا لینا کہ لوگ انگلی اٹھائے. فتح میں اس طرح کا لکھا ہے کہ جیسے کہ بہت اعلی قسم کا لباس پہنا ایسا کہ جس سے انگلی اٹھے لوگوں کی, لوگ انگش نمائی کریں انگلیاں اٹھائے, تو یا بہت گھٹیا پہن لیا اس پر بھی انگلی اٹھ سکتی ہے. تو ایسا لباس, اس کو لباس شہرت فرمایا ہے. اور قیامت کے روز لباس شہرت میں جو لباس شہرت پہنے گا اس کے لباس میں قیامت کے روز آگ لگا دی جائے گی. اب پتہ یہ کسی تکلیف ہوگی, ویسے قیامت خود اس کی گرمی الامان کوئی برداشت نہیں کر سکتا, پھر اوپر سے کپڑوں میں آگ لگ جائے. اس لیے لباس شہرت بھی نہ پہنا جائے جس میں لوگ انگلیاں اٹھائیں, نہ عجیب و غریب ہولیا نہ بنایا جائے.
آپ نے جو لباس کے حوالے سے جو مدنی پھول 12 مدنی پھول عطا فرمائے اس میں پانچواں مدنی پھول اور دیگر مدنی پھول موجود ہیں کہ لباس جو علماء صلحاء نیک لوگ جو معززین ہوتے ہیں اس طرح ہی کا لباس اختیار کیا جائے. اور یہ اتنا آپ کی واضح اور صاف ترین جیسے کہ عبارت ہے کہ جس شہر میں جس ملک میں جس جگہ رہے اس کا اس انداز پر لباس کا انتخاب کرنا یہ اتنا وہ نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, وہ کر لیتا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اگر غور کرے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال ہے میاں والی سے, کہتے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن پاک سے نام نہ رکھا جائے. میرا نام اقرا ہے اور اس میں اور میں بہت بیمار رہتی ہوں, کیا میں اپنا نام بھی تبدیل کروں؟
قرآن کریم سے جو نام نکالتے نا اس سے منع کیا ہے, یعنی قرآن کریم میں جو نام ہیں اور وہ اچھے نام ہیں تو رکھنا چاہیے. اب قرآن کریم میں فرعون نام ہے یہ نہ رکھا جائے, شیطان ہے یہ بھی نہ رکھا جائے, اور قرآن کریم میں سلیمان بھی ہے یہ رکھا جائے, اور بھی نام ہے قرآن کریم میں, ابراہیم ہے, محمد, تو پوری سورت ہے سورہ محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اقرا نام صحیح ہے, برا نہیں ہے.
میں نے آپ کو ایک
بات دیکھیے کہ نام رکھنے میں بھی آپ نے ایک بات کا کئی جگہوں پر خیال رکھا ہے کہ یہ لوگ ادا کر سکیں گے کہ نہیں، اور اس کے تلفظ یا اس کے مخارج کا ادائیگی کا عام آدمی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کو بھی آپ ملوث سکتے ہیں. اس میں یقیناً میں بھی دیکھتا ہوں کہ شاید اس میں ایک امت کی رہنمائی، امت کی محبت اور ایک امت کی غمخواری بھی ہے کہ وہ کسی اور غلطی میں نہ پڑ جائیں. تو عام اسلامی بھائی اس پر نہیں غور کرتے کہ ہمارے یہاں چونکہ دیکھ کر قرآن پڑھنے لوگوں کو آتا نہیں ہے، تو ایسے نام کے جن میں تلفظ کی ادائیگی کے اور مخارج کی ادائیگی کے بھی معاملات ہوں. حالانکہ کتنا خوبصورت نام ہے بابا، مزمل، مدثر، کتنا خوبصورت نام ہے، مگر عام طور پر اس کو صحیح ادا، جس کا نام ہے نا اس کو بھی نہیں پتا کہ مجھے میرا نام لینا کیسا ہے، نہ اس کے والدین نے کبھی اس کا شاید اس طرح صحیح نام لیا ہوگا. تو یہ نام اتنے پیارے ہیں، اتنے خوبصورت نام ہیں، تو ان کی ادائیگی کا بھی پھر اہتمام ہونا چاہیے.
یہ نام میں تو کبھی شاید زندگی میں نہیں دیے ہوں گے اسی خوف سے کہ یہ پھر مزمل بولتے ہیں، زا پر تشدید ہے، مزمل ڈبل زیڈ ہے تو وہ سنگل زیڈ پڑھتے ہیں اس کو. یہ جو اب چونکہ انگلش نشریات بھی ہوتی ہے نا اس میں، کہ انگلش جاننے والے یو کے وغیرہ ہمارے ساتھ، اس لیے میں نے ڈبل زیڈ کہا.
ایم بھی ڈبل ہے اس پہ بابا، میم بھی مشدد،
مدثر میں بھی ڈبل ڈی، مدثر اور ایس میں بھی. اب ایس تو ایس ہے یار، سین میں بھی ایس، سواد میں بھی ایس، سا میں بھی ایس. چھوڑو یار یہ زبان نہیں، عربی زبان. مدثر 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 مزمل، میم بھی ڈبل پڑھا جائے گا، زا بھی. مزمل مزمل، اب پہلا میم نہیں وہ دوسرا، لام سے پہلے جو آ رہا ہے وہ تو نہیں، وہ صحیح پکارتے نہیں ہے. محمد یہ بھی بے برکت کے لیے بولتا ہوں، پکارنے کا الگ نام دیتا ہوں. محمد کہہ کر بھی پکارتے نہیں ہے، محمد، 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 پتہ نہیں کیا کیا مختلف برادریوں میں مختلف انداز پر اس کو پکار رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
What are the benefits for keeping the roza?
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں اسلامی سوال کر رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کے فوائد کیا ہیں؟
روزہ رکھنے کے فوائد یہ ہیں کہ اللہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے. باقی اب ڈائٹنگ کے فوائد تو وہ تو ویسے بھی اگر روزے کی نیت نہ بھی ہو تب بھی ڈائٹنگ فوائد تو ہوتے ہیں. وہ نئی کوئی تحقیق آئی تھی، ایک وہ کلپ میں نے سنا تھا، ڈاکٹر مسلمان تھا جو بول رہا تھا، اور بڑا ارے بول رہا تھا، بس وہ اسلام کی مطلب حقانیت اور بول رہا تھا. وہ کسی غیر مسلم ڈاکٹر کی وہ ریسرچ بیان کر رہا تھا کہ اس نے یہ نئی تحقیق کی ہے کہ اگر روزانہ 8-9 گھنٹے وہ بھوکا رہے تو کینسر سے بہت حد تک اس کی حفاظت ہو سکتی ہے. تو اس پر وہ مطلب ڈاکٹر بہت ماشاءاللہ کوئی مسلمان تھا، وہ خوش ہو کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کبھی کا اپنے غلاموں پر روزہ فرض کیا ہوا ہے، اسی حکمت ہے. تو ہم تو پورے 1 ماہ 30 دن ان مانو کا رمضان شریف میں ہم بھوکے رہتے ہیں 8-9 گھنٹے، ہم تو 15-15 گھنٹے رہ رہے ہیں، یو کے والے اس سے زیادہ رہ رہے ہیں بھوکے، ان کے تو 20-21 گھنٹے کا روزہ بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ. رکھنے والے وہاں بھی روزے رکھتے ہیں، رکھتے ہمارے سائے بھائیوں سے تصور بھی نہیں ہے کہ وہ روزہ قضا کریں گے. الحمدللہ جو اپنے مدنی ماحول سے وابستہ، اور نگرانی شورا بتا رہا تھا کہ وہاں یو کے میں روزے کا جذبہ ہے، مدنی ماحول میں ہو یا نہ ہو وہاں کے مسلمانوں میں روزے کا جذبہ رکھتے، 20-21 گھنٹے کے بھی روزے مسلمان وہاں کے رکھتے ہیں. ہمارے پاکستانیوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ مطلب ہٹے کٹے ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھ رہے، ایک تعداد ہے وہاں رکھتے ہیں، اللہ بہتر جانے. تو ان کو اس طرح کے مذہبی ملے ہوں گے نستائی بھائی.
یہ بتاتے ہیں پاپا یہ بیٹھے ہوئے کہ ماشاء اللہ ایک تعداد ہے جو روزے رکھتی ہے.
سبحان اللہ ماشاء اللہ.
بنت یوسف
ماشاء اللہ مرحبا. مدینہ رمضانی کسوٹی
جی کون حصہ لیں گے آج شاط ہمارے؟
آج حصہ لیں گے پورا ماہ رمضان کا احتکاف کرنے کے لیے جو آئے ہیں اور باہر نہیں نکلے الا اس گلی کے اندر خریداری وغیرہ کر کے آ گئے, روڈ کی طرف نہیں گئے, نہ اس گلی کے پار گئے.
جی ایسے اسلامی بھائی جو ہے مدنی تربیت گاہ کی جانی بات ہے.
اور باقی بےچارے بعض اسکرین کے جذبے میں آ جاتے ہیں, دیکھو یہ دھوکہ ہوگا جو میں نے عرض کیا وہی اسلامی بھائی جائے, باقی دھوکہ دے کر نہ جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شکیل اختر عبد الحکیم پنجاب سے حاضر ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے.
ماشاء اللہ.
کیا آپ کے مرادی شاہ کوئی انسان ہے؟
نعم.
کیا مدنی مذاکرے میں ذکر ہوا ہے؟
یعنی ان کا نام لیا ہو میں نے, ان انسان کا, ان شخصیت کا
آج
شاید نہیں لیا.
اس کی جگہ دوسرا سوال کر لیں.
چلیے.
کیا وہ مردوں میں سے؟
نعم.
صاحب میں مزار ہیں کیا؟
لا. ٹرننگ پوائنٹ سے ادھر آئیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا اس کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے؟
کیا سائیں کو ایسا ہے بندہ جس کا تعلق مدینہ منورہ سے نہ ہو؟ جو مدینہ والے کا نہیں وہ ہمارا نہیں. تو ہر بزرگ کا, ہر ولی کا, ہر صحابی کا مدینے سے تو واسطہ تو ہے نا. دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا, ہمیں ایک نہیں ریزہ خار مدینہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان کیا آپ کی اس سے ملاقات ہوئی ہے؟
نعم.
کیا وہ فیضان مدینہ میں؟
ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے پتا نہیں ہے.
کیا وہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہے؟
الحمدللہ.
کیا وہ اراکین شورا میں سے؟
نعم. کوئی بہت تجربہ کار لگ رہے ہیں یار.
کیا ان کی داڑھی مبارک لال ہے؟
نعم. کیا اس سے آپ گفتگو اس وقت کر رہے ہیں؟
کیا آج ان کو اسکرین پہ دکھایا گیا؟
نقم
وہ مسکرا رہا ہے ابھی
ابھی
تھوڑی دیر پہلے
ابھی مسکرا رہے ہیں.
فیضان نگران شورا
جاری رہے گا. اب تو بھائی مدنی فیس کے ساتھ نام لینا تھا. اپنی مدنی فیس بتائیں, امامہ کب سے پہن رہے ہیں, سارا دن پہنیں گے یا تھوڑی دیر کے لیے پہنیں گے؟ زلفیں تو رکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ آپ نے. یہ اس طرح کے بال ہوتے ہیں پونی والوں کے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. خیر آپ تو ماشاء اللہ اتنا ماہر ہیں تو پونی والے نہیں ہوں گے, امامے والے ہو سکتے ہیں
ان شاء اللہ. جب تک فضان مدینہ میں ہوں اعتکاف میں, جب تک تو امامہ باندھے رکھوں گا, بعد میں بھی کوشش کروں گا. ان شاء اللہ بعد میں بھی باندھوں گا
مدنی قافلات چاندرات وغیرہ.
مدنی قافلہ بھی میں نے دو تین دن پہلے نگرانی شورا کو دیا ہے, تین دن کا.
چاندرات کا
نہیں, چاند عید کے بعد کا, دس شوال المکرم سے پہلے کا.
اچھا چلو, تو چاندرات باقی ہے, اس کا مطلب مجھے مل جائے تو کیا بات ہے.
انشاءاللہ
جزاک اللہ,
انشاءاللہ ضرور جاؤں گا
انشاءاللہ. چاندرات کو, چاند رات کو بھیجیں یا عید کے دن کو بھیجیں, چاند رات سے آپ کا قافلہ شروع ہو جائے.
پہلے ان کو اسکرین پہ دکھایا پھر نام لوں گا.
یہ آنٹی مار رہے ہیں, دیکھو
وہ نگرانے شورا ہے.
یہ نام ہے ان کا,
حاجی محمد عمران اتاری.
جواب درست ہے,
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہمارے اسلامی بھائی کے لیے مدنی باکس جو ہے تحفے میں دیے گا.
مرکزی مجلس شورا
فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على النبي. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے وہ دعا مل کے پڑھتے ہیں, جمعرات کے درود سے بھی نہیں پڑھے آج, نکال کے دیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.